أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون صلوات آج کی مجلس ہمارے نو مجالس کے سلسلے کی نوی اور آخری مجلس ہے. سلسلے کا عنوان حقیقی حیات, اور جو آیت میں نے انتخاب کی وہ سورہ انفال آٹھویں سورہ کی چوبیسویں آیت. بہت ہی مختصر سا خلاصہ کرتے ہوئے آگے چلوں. آیت کہہ رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو, لبیک کہو اللہ کو اور اس کے رسول کو, جب وہ بلاتا ہے تمہیں اس چیز کی طرف جو تمہیں حیات بخشتی ہے. سورہ انفال کی آیت ہے, اور سورہ انفال جنگ بدر کے بعد نازل ہوا ہے, اور لگ بھگ 15 سال گزر گئے ہیں رسول کی بعثت سے. تو ایمان والوں کے لیے ایک نئے مرحلے کا اعلان ہو رہا ہے. ایمان ان کی حیات کی گارنٹی نہیں دے رہا ہے. اس سطح پر آنے کے بعد 15 سال کی تبلیغ کے بعد اللہ بلا رہا ہے, رسول بلا رہے ہیں, اور ہم سے کہہ رہے ہیں کہ لبیک کہو, جو چیز کی طرف بلا رہے ہیں وہ حیات بخشنے والی ہے, اور یہ حیات جا کے تمہیں انت دار الآخرہ لہی الحیوان سے جوڑ دے گی. جو دار آخرت ہے وہ حقیقی زندگی ہے. اس کے لیے میں نے مختلف اشارے کیے. سب سے بڑی چیز جو واضح ہونی ہے وہ یہ ہے کہ روح کی زندگی حقیقی زندگی ہوتی ہے. حتیٰ جب تک کہ روح بدن میں رہتی ہے تب تک کہ بدن کی قدر ہے, قیمت ہے, اس کے بعد اسے دفنا دیا جاتا ہے یا جلا دیا جاتا ہے. اور روح کے لیے بدن بنایا گیا, بدن کے لیے روح نہیں بنائی گئی. بدن روح کے لیے آلائے کار ہے, انسٹرومنٹ ہے, اور انسٹرومنٹ کو یوز کرتے ہوئے روح اپنا سفر طے کرتی ہے. تو یہاں پر جب دعوت دی جا رہی ہے حقیقی حیات کی طرف, اس کا مطلب یہ ہے کہ روح کا کام کرنا شدت سے اب ضروری ہو گیا ہے. بیسک ایمان, بیسک نماز, بیسک روزہ, بیسک جہاد, جہاد بھی ہو چکا تھا, یہ پہلی جنگ کے بعد کا سورہ ہے. بیسک جہاد یہ بھی کام آگے آنے والا نہیں ہے جو حیات حقیقی کی طرف دعوت ہے. جو حیات حقیقی کی طرف دعوت ہے کیوں کام آنے والا نہیں ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ اب پوزیشن جو مسلمانوں کا ہو گیا تھا ان کو ایک ملک کی طرف طریقے سے دیکھا جا رہا تھا, ایک طاقتور حیثیت کے طور پہ دیکھا جا رہا تھا, انڈیویجولز اور ایک چھوٹی سی سوسائٹی کے طور پر نہیں دیکھا جا رہا تھا. لشکر کشی جو اہل مکہ نے کی, مشرکین مکہ نے کی, وہ اس لیے تھا کہ رسول نے مدینے میں ایک حکومت سی تشکیل کر دی تھی، ایک حکومت سی تشکیل کر دی تھی کہ جس کے اندر عدل اور انصاف، نیکی اور شرافت، برائیوں سے دوری، عبادوں کی طرف توجہ، ایک دوسرے سے ہمدردی، بھائی چارگی، اور یہ سب کے سب مشرکین مکہ کے سرداروں کے لیے سب سے زیادہ بڑے خطرے کا سبب تھا، کیونکہ ان کے پاس بھی لوگ تھے کہ جو اس سسٹم کو سمجھ کر اپنانا چاہ رہے تھے، اور اگر اب اس سسٹم کو چلنے نہ دیا جائے گا تبھی ہماری بقا ہے، اگر ہم اس کو چلنے دے دیں گے تو یہ ہم کو فنا کر دے گا۔ فتح مکہ سے بہت سال پہلے ان کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ اگر اب چھوڑ دیا جائے گا تو مکہ باقی ہمارے ہاتھوں میں نہیں رہے گا، ہم وہ جو ظلم کرتے ہیں وہ ظلم ہم نہیں کر سکیں گے، دین کے نام پر بچوں کا دفنا دینا، بچیوں کو عزت سے بڑا نہ کرنا، تمام کاروبار ان کے ہاتھ میں رہنا، کیونکہ بتوں پر ان کا کنٹرول تھا، تو یہ جو سسٹم تھا جو ظالمین کے لیے بڑا فائدے مند تھا وہ سسٹم کو چیلنج ہو چکا تھا، ایک سسٹم کی طور پہ، ایک انڈیویجول کی طور پہ نہیں، ایک چھوٹے گروپ کے طور پہ نہیں، جو مکے میں رسول تھے مدینے میں سسٹم بن کے عملی ہونے لگا تھا۔ اب جب پہلا جہاد ہو گیا، جو پہلا بیسک جہاد اور بڑا مہم واقعہ ہے جنگ بدر کا، مسلمانوں کے پیر ٹکے اور انہوں نے اس ہزار کے لشکر کو 313 ہو کر شکست دے دی۔ اب یہاں پر اللہ کی خاص رحمت کے لیے یہ آیت آ رہی ہے کہ لبیک کہو اللہ کو اور اس کے رسول کو جب وہ بلاتے ہیں تمہیں اس چیز کی طرف جو حیات بخشتی۔ اب یہاں سے مسئلہ ہوتا ہے کہ حیات بخشے جانے کا تسلسل اور سلسلہ کیا ہوگا۔ آیت آگے بڑھتی ہے، جان لو یقیناً اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے، انٹروین کرتا ہے، یعنی یہ حیات کی طرف ہم جو تم کو بلا رہے ہیں یہ روح کے سفر کی طرف بلا رہے ہیں، اور تمہاری روح ایک طرف اور تمہارا قلب ایک طرف، جس سے تم علم حاصل کرتے ہو، آنکھوں کو اور کانوں کو استعمال کرتے ہوئے، توجہ کا محتاج ہوں، خلاصہ کر رہا ہوں گزشتہ مجلسوں کا، تم حرکت کرتے ہو روح سے بدن کی طرف اور بدن کے ذریعے سے علم اکٹھا کرتے ہو، تم کو دل دیے گئے ہیں، تم کو کان دیے گئے ہیں، تمہیں آنکھیں دی گئی ہیں، کئی آیتیں اس بارے میں قرآن میں ہم کو ہے اس کے صحیح استعمال اور غلط استعمال کے نتائج کے لیے۔ تو روح جب کام کرے گی تو یاد رکھنا جب روح حرکت کرے گی مادے کی طرف ہم اس کے درمیان ہوتے ہیں، دل کے اور انسان کے روح کے درمیان، اور اب یہ حرکت اگر ہمارے نام کے بغیر ہو جائے گی، ہمارے ساتھ نہ رہے گی، تو تم مادے میں غرق ہو جاؤ گے۔ مادے میں غرق نہیں ہونے کی قدرت جو ایمان کی قدرت ہے وہ اللہ تمہیں عطا کرتا ہے، آگے بڑھنے کی طاقت تمہیں اللہ عطا کرتا ہے، کیونکہ یہ کامیابیاں تمہیں جنگ کی دولت اور بھی دیں گی، طاقت اور بھی دیں گی، یہ طاقت اور دولت کو لے کر تم مادے میں زیادہ گر جاؤ گے اور اس حیات کی طرف نظر ہٹا دو گے جو حقیقی زندگی ہے۔ تو یاد رکھو یہ سفر میں ہم پہ سے نظر ہٹ جائے گی تو تمہارا کچھ ہونے والا نہیں ہے، تم حیات کی طرف لبیک نہیں کہہ سکتے۔ تو آیت آگے بڑھتی ہے، والمو جان لو، آگاہ کرا رہا ہے اللہ، حیات کی طرف بلا رہا ہوں اس طریقے پر کہ میں ساتھ رہوں تو حیات ہے، میں ساتھ نہیں رہوں تو حیات نہیں ہے۔ بدن ہمارا اللہ کا انکار بھی کر دیں تو چلتا ہے، بدن ہمارا اللہ کا انکار بھی کر دیں تو چلتا ہے، دل دھڑکتا ہے مرتد کا بھی، کافر کا بھی، مشرک کا بھی، ہر کا دل دھڑکتا ہے، ہر کی غذا ہضم ہوتی ہے، اپنے اپنے طریقے پہ اللہ نے چھوٹ دے دی ہے۔ تو یہ چھوٹ کا مطلب یہ نہ سمجھنا کہ تو ان کو اللہ کا نام نہیں لینے پر چھوٹ دے دی گئی ہے، مادے سے جیسا چاہو استفادہ کرو، اور تم اللہ کا نام لینے کے بعد تم کو بھی پرمیشن دے دیا گیا ہے، یہ جو تم کو مادہ زیادہ ملنے والا ہے آگے چل کر، جو مادہ تم زیادہ استعمال کرو گے، یاد رکھو یہ چیز اگر روح کی تقویت کے ساتھ نہیں ہوگی تو وہ جا کر برائی اور ظلم ہو جائے گا. ظلم پہلے شرک کے نام سے ہو رہا تھا, اب ظلم اسلام کے نام پر ہونا شروع ہوگا, اور جو اسلام کے نام پر ظلم ہوگا وہ اس سے خطرناک ہوگا, کیونکہ آ کر شرک کے ظلم سے اسلام نے نجات دی. اسلام میں جب ظلم ہوگا تو کون نجات دے گا؟ حیات اس چیز کا نام ہے جس میں اللہ ہی کا نور ہو, اللہ ہی کی مرضی ہو, اللہ ہی کی روح ہو, دنیا کی نہ بن جائے مادے سے مل کر, نفس امارہ نہ رہ جائے مادے سے مل کر, میٹیریلسٹک نہ ہو جائے مادے سے مل کر. یہ حیات کا سفر ہے جس کی طرف بلایا جا رہا ہے. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ, میں نے اس پہ تفصیلی گفتگو کی ہے, آیتوں کو اور بھی استعمال کیا ہوں, خلاصے کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو خوبی ہے روح کی اللہ کے ساتھ جڑ جانے کی, اسی کے لیے دنیا بنائی گئی ہے, تاکہ ایک ایسی چیز بناؤں کہ جو مادہ ہے, پست ہے. مادہ سڑی ہوئی خلقت کا نتیجہ ہے. یہ جو دنیا ہم بولتے ہیں نا, ہائر لیول سے نیچے کے لیول پر آئی ہے ڈسنٹیگریشن کے تھرو. یعنی جو ہائر لیول کے ہائیڈروجن اور وہ آئٹمس تھے وہ ٹوٹنے لگے, ڈسنٹیگریٹ ہونے لگے, تو یہ پوری جس کو ہم پیریوڈک ٹیبل سے یاد کرتے ہیں وہ بنا. سڑنے گلنے کے نتیجے میں مادہ یہاں تک پہنچا, اور اس کو پہنچانے کے لیے لگ بھگ 13 بلین سال لگ گئے, اور وہ پوری سڑن کے بعد جب یہ شکل کا مادہ بنا, اس سے, اس مٹی سے جو 13 بلین سال تک سڑی تھی ایک طریقے سے, اس سے بدن بنایا گیا, اور اس بدن میں روح پھونکی گئی. کہ پست چیز کو اللہ ہی بلند کرتا ہے, اس لیے کہا نفخت فیہ من روحی. خود یہ روح کا پھونکا جانا عقل رکھنے والے کے لیے یہ بات کو ثابت کر دیتا ہے کہ آزمائش ہو رہی ہے. مجھے پست کو بلند کرنے کے لیے کیا گیا ہے, خلق کیا گیا ہے, اور یہ پستی کو بلندی کے طرف لانے کے نتیجے میں اللہ اپنے آپ کو بابرکت کہہ رہا ہے, خالق کے عنوان سے اور رحمت کرنے والے کے عنوان سے. دونوں آیتیں میں نے پڑھی. کیا بڑا ذمہ ہے, پست ترین چیز کو لے کر ہینڈل کرو, اور اس کی پستی سمجھتے ہوئے اور ہماری بزرگی سمجھتے ہوئے, عظمت سمجھتے ہوئے, رحمت سمجھتے ہوئے, رحمانیت سمجھتے ہوئے, اس کو لے کر ایسی شکل میں تبدیل کر دو کہ فرشتے کہیں کہ جو ہم میں نہیں تھا تو نے ان میں رکھا, اور انہوں نے تیری خلافت کا بوجھ صحیح طریقے اٹھا لیا. سجدہ بیکار نہیں تھا, انسان میں وہ خوبیاں ہیں کہ جو لائق سجدہ ہے ملائکہ کے لیے. اللہ کے لیے جو علم حاصل کرتا ہے اس کے قدموں میں ملائکہ اپنے پر بچھاتے ہیں. یہ حدیث ملتی ہے ہم کو, علم ایسی بڑی چیز ہے. شرط یہ ہے کہ پستیوں سے بچ کر نکل سکے انسان اور آگے بڑھ سکے, آگے بڑھ سکے. حرکت کا دین ہے, جمود کا دین نہیں ہے. ہم غلطی سے یہ تصور کرے ہیں کہ جو ہم آج کر لیتے ہیں وہ کل کر لیں, جو کل کرتے ہیں وہ پرسوں کر لیں, ہم کانسٹنٹ پہ ہو جائیں کیونکہ ہم مطمئن ہیں, تو ہمارا کاروبار سیدھا چلتا رہے گا, کیونکہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں, رسول کو بھی مانتے ہیں, اہل بیت کو بھی مانتے ہیں, قرآن کو بھی مانتے ہیں. لیکن یہ سب مانتے ہوئے ہم سٹیگننٹ ہو سکتے ہیں, منجمد ہو سکتے ہیں, جمود ہم پر طاری ہو سکتا ہے. یہ خیال کہاں سے آ گیا؟ آپ کی دنیاوی زندگی میں آپ ایک کانسٹنٹ رکھ سکتے ہیں, لیکن روح کا کیا کریں گے جو ہر روز چاہتی ہے کہ خیر کی طرف اور حرکت کرتی جائے, شدت سے حرکت کرتی جائے. اگر آپ اس کو روکیں گے, ایک ہی راستہ ہے روکنے کا, اللہ تو اس کو روکتا نہیں. کیا روکتا ہے اس کو؟ آپ کی بدن کی حرکت. تو آپ اگر روح کو کانسٹنٹلی آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں, اور آپ بدن جو رکاوٹ بنتا ہے اس کو اگر یوز کر رہے ہیں اس کام کے لیے, تو آپ بدنی ہو جاتے ہیں, اور بدن ایک بادھا بن جاتا ہے, اور روح حرکت سے رک جاتی ہے. اور روح کو حرکت دینا ہی کا مطلب یہ ہے کہ آپ بدن کے کام اپنے ریگولر کرتے رہیں, لیکن روح کو اس طریقے سے استعمال کریں جیسے کہ وہ اللہ سے جڑی ہوئی ہو, اور یقیناً وہ اللہ سے جڑی ہوئی ہے, اور اس کے نتیجے میں وہ اللہ کی طرف حرکت کرنے کے قابل ہے. یہ اللہ کی طرف حرکت کرنا خلاصہ بنتا ہے اس دعوت حیات کو، کیونکہ آیت اس کے بعد ختم ہونے سے پہلی انہو الیہ تشرون، اور بے شک اسی کی طرف تمہیں لے جایا جائے گا، محشور کیا جائے گا، حاضر کیا جائے گا، یعنی سمجھا دیا جا رہا ہے یہ جو حرکت کانسٹنٹ ہے تمہاری، یہ حرکت کا آخری پڑاؤ، آخری سٹیج اللہ کے پاس قیامت کے دن ہوگا۔ چھوٹی سی آیت ہے، بڑی بڑی چھوٹی سی آیت ہے، دو سطروں سے بھی کم میں، لیکن اتنی باتیں کر رہی ہے کہ آپ کے روحی سفر کو لے جا کر قیامت سے جوڑ لئیے۔ صلوات بھیجے بر محمد۔ یہ خلاصہ تھا آج کی گفتگو، یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ آیت کو اگر ہم سمجھیں تو اس کے بعد والی 25ویں آیت کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہ رہا ہوں، آپ کا اٹینشن رہے اس کی طرف۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ بعد والی آیت آ رہی ہے، ہم تو ایمان لا لیے، ہم تو نیکی کر لیے، اب تو ہم جہاد بھی بیسک کر چکے، ہمارا درجہ ہے اللہ کے نزدیک، اب ہم اسی لیول پہ اپنے آپ کو رکھ لیں گے، اب ہم اسی لیول پر اپنے آپ کو رکھ لیں گے۔ آیت یہ ختم ہوئی 24ویں، 25ویں شروع ہوتی ہے، اس آزمائش سے بچو، اس فتنے سے بچو، فتنہ یعنی آزمائش، اس فتنے سے بچو، اس آزمائش سے بچو جو تم میں فقط ظالمین تک ہو کر نہیں رہے گی۔ بھئی ہم تو ظلم نہیں کر رہے ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم اللہ کے رسول پر ایمان لائیں، کتاب پر ایمان لائیں، حتیٰ جہاد بھی کر چکے ہیں، اب تو ہم رکیں گے، ہم اپنے اورس پر ریسٹ کریں گے، ہم اپنے آپ کو یہ حالت میں مطمئن کر لیں گے۔ خدا کہہ رہا ہے تم اگر ایسے کرو گے اور حیات کو آگے بڑھانے کی کام نہیں کرو گے، تو جس طریقے سے انسان کا بدن اپنے آپ کو صاف نہیں کرنے کے نتیجے میں گندا ہوتا جاتا ہے، روح کنٹینیوسلی اپنے آپ کو اللہ کے طرف اگر حرکت نہ دے تو گندی ہوتی جاتی ہے، تو روح کے لیے کہیں رکنے کا تصور بھی نہیں ہے۔ اگر تم اپنی کامیابیوں کو اپنی رکاوٹ بنا لیتے ہو، اگر توجہ کم ہوتا جو جوانوں سے، اگر تم اپنی کامیابیوں کو اپنی رکاوٹ کا سبب بنا لیتے ہو تو اس فتنے سے بچو، تم رکیں گے دوسرے جو ظالمین ہیں وہ تم پر آ جائیں گے اور یہ فتنہ ان سے تم تک منتقل ہو جائے گا، جو تم میں برے ہیں وہ بھی جائیں گے اور جو تم اچھے ہیں تم بھی فتنے کا شکار ہو جاؤ گے۔ اور یہ سسٹم اس کو سمجھ لینا، یہ میرا سسٹم ہے۔ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اگر تم اپنے ایمان کو اور ریز نہ کر سکو گے تو یہ رسول کا کام، یہ پاک دین کا کام، یہ آخری پیغمبر کا کام ادھورا رہ جائے گا، ادھورا رہ جائے گا۔ اس لیے تمہارا ایمان اونچا ہونا ہے، تمہاری بلندیاں اونچی ہونی ہے، نہیں کرو گے تو نتیجہ وہی ہوگا۔ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جان لو کہ اللہ بہت شدت سے عقاب کرنے والا ہے۔ مالک یہ کیا یہاں پر حیات کے لیے بلا رہا ہے، کہہ رہا ہے انسان اور اس کے دل میں میں ہوں، اس کے بعد دو سطر بھی نہیں گزرتے امیڈیٹلی آیت میں لا کے اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ عقاب، ارے ہم تو جنگ جیت کے بیٹھے ہیں، ہم تو جنگ جیت کے بیٹھے ہیں، ہم پر یہ عقاب والی باتیں کیوں کر رہا ہے، فتنے والی باتیں کیوں کر رہا ہے، ہم نے تو فتنے کو ایک خاموش کیا ہے۔ کہتا ہے ایک فتنے کے ساتھ کام نہیں ہوتا، فتنوں پر فتنے آئیں گے، مشکلات پر مشکلات آئیں گی، تم کو اس کے لیے تیار ہونا ہے۔ کامیابی میں میں استغفار پسند کرتا ہوں، سورہ نصر میں ہم پڑھتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، انہو کانا توابا مالک, تو نے کہا کامیابی آئی ہے اور اللہ کی مدد سے کامیابی آئی ہے, پھر ہمارا کام تو کیا بتاتا ہے کہ ہم تسبیح زیادہ کریں, اللہ کو گلوریفائی کرتے رہیں زیادہ اور استغفار کریں. کامیابی انسان کو کمزور کر دیتی ہے, اللہ سے نظر ہٹا کر اپنی کامیابی پہ لا دیتی ہے, جس طریقے سے بچے کے ہاتھ میں کھلونا مل جاتا ہے تو انسان, بڑے انسان کی کامیابی اس کا کھلونا بنتا ہے, اس کو دماغ میں ایسے گھماتا ہے اور اس گھمانے میں اللہ کو بھول جاتا ہے. نتیجے میں کہہ رہا ہے کامیابی دیا ہوں, لوگ ہزاروں کی تعداد میں دین کی طرف آئیں گے, لیکن تمہارا یہ فریضہ ہے کہ تم تسبیح کرتے رہنا, تم اللہ کے لیے اور استغفار کرنا, توبہ کرتے رہنا, کیونکہ روح توبہ اور تسبیح سے بڑھتی ہے, بار بار پلٹاتا ہے, لاتا ہے. روح کو سمجھ لو, تمہاری خلقت سمجھ میں آ جائے گی. تم کو پیٹ میں اس طریقے سے نکالا, روح پھونکی اور عظیم کر دیا, اور روح کے لیے دنیا بنی ہے. یہ 13 بلین سال سے زیادہ والی دنیا بنی ہے, یہ تیرے روح کے لیے بنی ہے. تو رازِ کن فکاں ہیں, اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا. تو رازِ کن فکاں ہیں, اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا, خودی کا راز نہ ہو جا, خدا کا ترجمہ ہو جا. یہ تو اپنی عظمت کو کب کیوں نہیں سمجھتا, تو کیوں سمجھتا ہے تیری 70-80-90 سال کی زندگی کھائے پیے اور ختم ہو گئی ہے. تو جانوروں جیسا کب تھا, تو میرا تھا. خلیلم من عبادی الشکور, قرآن کی آیت ہے, میرے بہت ہی کم بندے ہوتے ہیں جو سچ مچ میں صحیح معنی میں شکر کرتے ہیں, قدردانی کرتے ہیں. شکر کا مطلب قدردانی, عطا کو سمجھ لو. ہم کہتے ہیں دنیا میں جو ہم کو دیتا ہے ہم اس کا شکر کریں گے. ارے تم اپنے روح کا شکر کرو, اپنے بدن کا شکر کرو. ہم کو یہ دماغ میں تصور آ گیا ہے یا لا دیا گیا ہے کہ جو ملے گا نا اس پر شکر کرنا ہے, جو ہو اس پر شکر نہیں کرنا ہے. نہ ان آنکھوں کا شکر ہے, نہ ان کانوں کا شکر ہے, نہ اس دل کا شکر ہے, نہ اس روح کا شکر ہے. شکر کسی چیز کا نہیں, ملے گی تو ہوگا, نہیں ملے گی تو ہم غمگین ہو جائیں گے. یہ کہاں سے آ گیا, جو مل گیا وہ کیا کچھ کم ہے, جو مل گیا وہ کیا کچھ کم ہے, بالکل کم نہیں ہے. لیکن ہم قدردانی نہیں کرتے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم وکان اللہ شاکرن علیما. ارشاد قرآن ہے, ارشاد خدا ہے. اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا, اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا. من یفعل اللہ بعذابکم, اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم قدردانی کرو. ان شکرتم اور ایمان لے آؤ, ایمان لے آؤ. پہلے شکر کہہ رہا ہے, اس کے بعد ایمان کہہ رہا ہے. انسان جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور اپنے میں اپنے جو خوبیاں ہیں وہ اندازہ لگاتا ہے, جس میں میں نے مجلس میں گزشتہ کہا ہے, بات کرنے کی خوبی, لکھنے کی خوبی, بہتر سمجھنے کی خوبی, مادے پر تسلط کرنے کی خوبی, یہ سب انسانوں کو دیا گیا ہے. دوسرے جانور میں نے بتلایا کہ بستیوں میں کیسے انسان یہاں وہاں چلے گئے, ہزاروں ہزاروں کلومیٹر دور چلے گئے, جبکہ پتا بھی نہیں چلتا کہ کیسے گئے. افریقہ سے نکلے, پہنچ گئے کہیں آسٹریلیا, تو کبھی امریکہ, تو کبھی ساؤتھ امریکہ, کہاں گئے, ایشیا کے کونے کونے میں پہنچ گئے. کیوں, ہم نے انسان کو جو ہے یہ فضیلت بخشی ہے. قرآن کی آیت ہے, میں نے پڑھی, ہم اللہ ہوں فل بر والبح, ہم نے حمل کیا ہے اس کو خشکی پہ اور سمندروں میں, کوئی اور جانور. اسی کو ناپ لے تول لے آدمی, تو احساس شکر کرتا ہے کہ یہ کیا خیر ہو گیا میرے ساتھ. ابھی نہیں پتا ہے کہ خیر کہاں سے ہو رہا ہے, اور کر رہا ہے خالی. فطرت آتی ہے اور اللہ کی طرف اشارہ کرتی ہے, غور کرنا شروع کرتا ہے. فطرت آتی ہے کہ کوئی چیز, کوئی حقیقت جو اپنے آپ میں محتاج خلقت ہے, محتاج خلقت ہے. ہر محدود چیز اپنے آپ میں محتاج خلقت ہے, جیسا کہ ہم مٹی سے بنے. یہ سوال اللہ کے لیے اس لیے نہیں آتا ہے کہ کامل چیز اپنے آپ میں پورا کمال رکھنے والی خلق ہی نہیں کی جا سکتی, کیونکہ خلق ہونا کمزوری ہے, خلق ہونا کمزوری ہے. تو جو خالق ہے وہ کمزور نہیں ہو سکتا, تو اس کا کوئی خالق نہیں ہو سکتا, وہ بالذات قیوم ہے. قیوم ہونے کے ناطے, کیونکہ بالذات قیوم ہے, حی ہونا بھی ضروری ہے. یہ سب چیزیں آ کے ایک کامل فکر بن جاتے ہیں جو ہم عقائد میں پڑھتے ہیں. تو اللہ کا کوئی بنانے والا ہونا مطلب آپ اللہ کو جس کو سوچ رہے ہیں اس کا بنانے والا سوچ رہے ہیں. انسان کو بنانے والے کی ضرورت ہے, اللہ کو بنانے والے کی ضرورت. ہر چیز کا خالق نہیں ہوتا, ہر مخلوق کا خالق ہوتا ہے. جملہ ورنہ صحیح نہیں ہوگا, ہر چیز کا خالق نہیں ہوتا. اگر وہ تصور جملہ صحیح ہے تو پھر اللہ کا بھی ہونا چاہیے. وہ جملہ صحیح نہیں ہے, ہر مخلوق کو خالق کی ضرورت ہے. اللہ کیونکہ مخلوق نہیں ہے, اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, بہت ہی سمپل ہے, بعد میں کبھی انشاءاللہ تذکرہ ہو سکتا ہے. لیکن انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ ابتدائی غور کر لے تو ایمان بھی آ جائے گا, قدردانی بھی کرنے لگے گا. ان شکرتم و آمنتم, تم اگر شکر کر لو, قدردانی کر لو اور ایمان لے آؤ, یقیناً اللہ شاکر ہے, خود قدردان ہے, خود قدردان. اللہ اپنے آپ کو شاکر, کیونکہ تم قدردانی کر لو گے تو میں تمہاری قدردانی کر لوں گا. چیز دی میری ہوئی, چیز میری دی ہوئی ہے, تم علم میں اس کو منتقل کرو. علم کے لیے تمہیں جتنی چیزوں کی ضرورت تھی, عقل کی ضرورت تھی, آنکھ کی ضرورت تھی, کان کی ضرورت تھی, وہ سب میں نے فراہم کر دیے ہیں, سب میں نے فراہم کر دیے جس کے ذریعے سے تم شکر کر سکتے ہو. لیکن اگر تم ان کو یوز نہیں کرو گے, استعمال نہیں کرو گے, تو شکر کر نہیں پاؤ گے. تو شکر تم وہ آمن تم, اور اللہ یقیناً شکر کرنے والا ہے, قدردان ہے اور علیم ہے, جانتا ہے کہ تم نے اپنے علم کا سفر طے کیا ہے کہ طے نہیں کیا ہے. اس لیے علم کے بغیر دین نہیں ہے, اور اگر علم کے بغیر کوئی چاہتا ہے کہ دین کو آگے لے کر چلے, وہ بھی چلنے والا نہیں ہے, خرافات میں تبدیل ہو جاتا ہے, چاہے وہ رسول کا دین کیوں نہ ہو. صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. یہ عجیب ہماری مشکل ہے کہ ہم علم کا دامن نہیں چھوڑ سکتے, ہماری روح اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی. علم دنیاوی آنکھوں میں, کانوں میں اور عقل کو کام میں لانے, اللہ روح رابطہ عبادتوں کے ذریعے سے, توجہ کے ذریعے سے اور چیزوں میں اللہ کو دیکھنے کے معنی سے کہ انسان چیزوں کو دیکھے اور اللہ کی طرف چلے جائے, اللہ کو دیکھے اور چیزوں کی طرف آ جائے, چیزوں کی طرف آئے تو اللہ کو نہیں چھوڑا ہوا رہے گا, اللہ کی طرف جائے تو اور شدت سے اللہ کی طرف متوجہ ہوگا, نماز میں رہے گا کسی چیز سے اس کو توجہ نہیں ہٹی ہوئی ہے, توجہ ہر چیز سے اللہ کی طرف متوجہ ہے. وہاں سے حرکت کیا, دنیا میں آیا, دیکھا, تحقیق کرنا چاہا, مادے کی حقیقت جاننا چاہا, خلق سماوات والارض دیکھنا چاہا کہ یہ دنیا بنی کیسے, یہ کائنات بنی کیسے, جائے گا دیکھے گا لیکن اللہ کے ساتھ جا کر دیکھے گا. روح انٹیکٹ رہے گی, مادہ اثر نہیں کرے گا, روح کمزور پڑے گی, انسان مادے میں غرق ہو جائے گا. یہ کیفیت کو, اس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے. اپنی خوبیاں جانو, اپنی طاقتوں کو سمجھو, اور اپنی طاقت کو تم کہاں تک پروان چڑھا سکتے ہو اس کا اندازہ لے لو. یہ انبیاء جس کو ہم تم نے بھیجے ہیں وہ تم جیسے تھے. رسول کو بھی جو کہا جا رہا ہے, کہہ دو اے رسول انا بشر مثلکم, تاکہ بہانے نہ بنانا. ان کی عظمت کو ہم فالو نہیں کر سکتے, ان کو بھیجا گیا ہے کہ ان کی عظمت کو فالو کرو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے عنوان سے تمہارے لیے رسول میں بہترین مثال ہے, اس لیے ہی بھیجا گیا ہے, حجت کے طور پہ بھیجا گیا ہے, تم کو سمجھانے کے لیے بھیجا گیا ہے, عمل کر کے بتلانے کے لیے بھیجا گیا ہے. کوئی چیز رسول نہیں کرتا مگر یہ کہ اللہ کے سامنے عبادت ہو جائے اور تمہارے پر حجت ہو جائے. اللہ کے سامنے عبادت ہو جائے اور وہ ثابت کر دیتا ہے کہ ایسی عبادت انسان کے لیے, بشر کے لیے ممکن ہے. رسول فرشتے نہیں تھے, فرشتوں میں یہ کیفیت ہوتی ہے. کل میں نے اشارہ کیا تھا, اس کو اور واضح کر دوں, مادہ سبب بنتا ہے روح کے ارتقاء کا. فرشتوں کو مادے سے سروکار نہیں ہے, تو جس چیز پہ ڈیزائن کیے گئے اسی پہ ہیں. ان میں اونچائی ہے لیکن اونچائی میں ایک جیسی کیفیت ہے. کیوں کہ ان کو چیلنج نہیں ہے, ہم کو چیلنج ملتا ہے. انسان جب ایکسرسائز کرتا ہے, وزن اٹھاتا ہے, ویٹس اٹھاتا ہے, اور جیسے وزن اٹھاتا ہے تو ہاتھ پیر میں مسلز ڈیولپ ہوتے ہیں. کیونکہ گریویٹیشنل جو پل ہے ان کے مقابل میں وہ بدن کو استعمال کر رہا ہے, نتیجتاً بدن مضبوط ہوتا ہے, مسلز بڑھتی ہیں. روح کو بھی یہی ہے, مادے کے مقابل میں روح جو کوشش کرتی رہتی ہے اس سے اس کو طاقت آتی ہے. فرشتوں کو اس لیے جھکایا گیا کہ یہ مجھ جیسا اس عنوان سے ہے کہ میری روح رکھتا ہے, جیسا ہر دن میں ایک اپنی شان رکھتا ہوں. کلو یومن ہوا فی شان, قرآن کی آیت ہے, اللہ کی شان ہر وقت ہر لحظہ ہے, اس کی شان میرے تحت ہر وقت اور ہر لحظہ رہ سکتی ہے. اس کی شان ہر لحظے میری شان کے تحت, یہ رسول بتلاتے ہیں, یہ ائمہ بتاتے ہیں. ہماری شان اگر ہے تو اس کے نیچے ہے. ہاں بڑی اعلیٰ شان ہوگی لیکن دی ہوئی اس کی ہے, تو بے معنی ہے کہ اس کے سامنے یہ شان کو دکھایا جائے, اور بے معنی ہے اس کو جب معلوم ہے کہ تم کو دکھایا جائے. دونوں حالات میں یہ شان ان کی اللہ کو خود معلوم ہے, کیوں؟ اللہ کے شاکر ہے اور جاننے والا ہے, خدردان. تو جتنی نیکیاں ہوئی ہیں, جتنی اچھائیاں ہوئی ہیں ان پیغمبروں سے اور ان ائمہ سے, یہ تمام کی تمام اللہ کے سامنے ہوئی ہیں, ہم کو بتانے کے لیے حجت کے طور پہ ہوئی ہیں. ہم سے وہ اپنی تعریف نہیں چاہتے ہیں, اپنی اطاعت چاہتے ہیں. ہم نے یہاں پر ایک بہت بڑا کام کر دیا, ہم سمجھنے لگے کہ ہم ان کی تعریف کر دیں گے تو ہم نے اپنا کام کر دیا. وہ اطاعت چاہتے ہیں, ہم تعریف کر رہے ہیں. تعریف سے روکا نہیں گیا لیکن کام اطاعت ہے. کہیں نہیں لکھا گیا ہے کہ تسبیح کرو رسول کی, تسبیح کرو ائمہ کی. کہیں پر بتا دیجئے یسبح کا لفظ استعمال ہوا ہے؟ کہیں پر بولیے عبادت کا لفظ استعمال ہوا ہے, تعریف کرنے کا لفظ استعمال ہوا ہے؟ اللہ نے ان کی بہت تعریف کی ہے قرآن میں. آپ سے صلوات کہنے کے لیے کہا ہے, صلوات بھیجے پر محمد والے محمد. ان کی عبادت کی طرف نہیں, ان کی اطاعت کرو. اطاعت کے بعد ان کی نیکیوں کا تذکرہ کرو, تمہاری اطاعت اور بھی اونچی ہو جائے گی, تمہاری عبادت اور بھی اونچی ہو جائے گی. جب ان کی عبادت کو دیکھ کر ان کی عبادت جیسی خود بھی کچھ کچھ عبادت, ایک قدم دو قدم آگے بڑھو گے تو کس مشقت سے وہ عبادت ہوئی ہے سمجھ میں آئے گا. تم عبادت ہی نہیں کرتے ہو تو عبادت کی مشقت ہی نہیں معلوم. جب عبادت کی مشقت نہیں معلوم کہ تو علی کے سجدے اور رسول کی رات کی عبادتیں کیسی سمجھ میں آئیں گی؟ ان کی پیروی کرنے میں ان کی فضیلت ہے, نہ کہ ان کی پیروی نہ کرنے میں ان کی فضیلت ہے. ان کی پیروی کرنے میں ان کی فضیلت ہے. شیطان نے آ کے کہا کہ فضیلت ان کی بغیر ان کی پیروی کی ہے. یہ جو فاصلہ آ گیا ویسا ہی فاصلہ ہے جیسا انسان کی روح اور بدن میں اللہ کے بغیر آتا ہے. روح جا کے جڑ جاتی ہے بدن سے بغیر اللہ کے, اور تباہی مچ جاتی ہے دنیا میں. ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, کہہ کر کہتا ہے قرآن, ظاہر ہوتا ہے فساد زمین اور سمندروں میں, وہ جو انسان اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے, کسب کرتا ہے, حاصل کرتا ہے. یہ ہم کو سمجھ لینا ہے, یہ ہم کو جان لینا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ کیوں رہبروں کو بھیجا, یہ کیوں انبیاء کو بھیجا, یہ کیوں رسولوں کو بھیجا, اور کس حد تک یہ گائیڈنس سائنٹیفک ہے, کس حد تک یہ گائیڈنس سائنٹیفک ہے. کوئی بھی چیز نپی تلی ہو اس میں آپ اگر چینجز لانے کی کوشش کریں گے, جتنی زیادہ پاورفل ہوگی اتنا زیادہ خرابہ ہوگا, ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہی دھیرا پنکھا پھر رہا ہے, بالکل ہی دھیرا. آپ اس کو انگلی لگا دیجئے, روک دیجئے, رک جائے گا. بہت ہی دھیرا پھر رہا ہے, تیز پھر رہا ہے فل سپیڈ پر تو انگلی کٹ جائے گی. یعنی اس کے پروسیس میں آپ نے خلل ڈال دیا. کوئی بھی اور چیز, سپیڈ پہ گاڑی چل رہی ہے 15 کلومیٹر 20 کلومیٹر کی سائیکل کی رفتار لگ بھگ, تو اس کو آپ فوراً بریک مار دیتے ہیں تو رک جاتی ہے. اب وہی چیز کی کوشش کیجئے جو 150 سے 200 کے کلومیٹر پہ اگر گاڑی چل رہی ہے اور آپ نے امیڈیٹ بریک مارا تو کیا ہوگا؟ تو جو قانون کام کر رہے ہیں, جو لیول پہ کر رہے ہیں, وہ لیول کے حساب سے ریاکشن ہوتا ہے. تو یہ کائنات کو سنوارنے کے لیے اسلام آیا, انسانوں میں عدالت برپا کرنے کے لیے تمام پیغمبر آئے. جیسے میں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ بے شک تمام رسولوں کو بھیجا گیا دلیلوں کے ذریعے سے, کتاب ان کو دی گئی اور سسٹم میزان دیا گیا تاکہ لوگ عدالت برپا کریں. اب اگر آپ اس میں خلل لا دیں, اس میں خلل لا دیں, سسٹم کو آگے پیچھے کر دیں, تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اتنا پاورفل سسٹم. ایسی بات ہے, 100 منزلہ بلڈنگ کے آپ نیچے کے جو لوڈ بیئرنگ بیمز ہیں ان کو کاٹ دیجئے, پوری بلڈنگ نیچے آ جائے گی. کیا کچھ نہیں, دو بیمز کو جو لوڈ بیئرنگ ہیں اس کو آپ نے کاٹ دیا, فقط کاٹا, نکالا بھی نہیں, ان کا اٹیچمنٹ ختم کر دیا, بلڈنگ نیچے آ جائے گی. کیونکہ جو پورا وزن تھا وہ 100 منزلہ بلڈنگ کا, وہ نیچے کے بیمز کو کیلکولیٹ کر کے بنایا گیا تھا کہ اتنا ویٹ لے سکیں, آپ نے کاٹ دیا, وہ سسٹم بیٹھ جائے گا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں نے مادی مثال اس لیے دی کہ اسلام اللہ تک پہنچنے والی بلڈنگ کا, اللہ تک پہنچنے والی رسی کا نام ہے. آپ اس کو ویسے استعمال اگر نہیں کریں گے تو اس کے نتائج دنیا میں بہت خطرناک ہو جائیں گے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون اولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. آیت ہے اور ایک آیت کا پہلا حصہ ہے. کیا تم بعض کتاب پر ایمان لے آتے ہو اور بعض پر ایمان نہیں لاتے, یعنی آدھے سسٹم کو قبول کرتے ہو آدھے کو قبول نہیں کرتے, کچھ کو قبول کرتے ہو اور کچھ کو قبول نہیں کرتے, تمہیں پتا بھی ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہو گیا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو یہ کرے گا اس کو دنیا میں ذلت ملے گی. جزاؤ میں یفعل ذلک منکم, تم میں جو یہ کرے گا اس کو دنیا میں ذلت ملے گی اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب کی طرف اس کو بھیج دیا جائے گا, پلٹا دیا جائے گا. اور جان لو کہ اللہ وہ جو تم کرتے ہو اس سے غافل نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے عوض خرید لیا, آخرت کی اپنی جو اہمیت تھی قیمت تھی وہ دے کر دنیا لے لی, یعنی روح کو بھول کر مادے کا سودا کر لیا, اور روح اور مادے میں جو فرق ہے اتنا ہی نقصان ان کو ہوگا, انفینٹ نقصان ہوگا. اور آیتوں میں اس بات کو بڑے واضح طور پر پیش کر دیا گیا ہے کہ یہ کتاب جو آئی ہے نا, تم اگر اس کو سلیکٹولی یوز کرو گے تو اس کا نتیجہ دنیا میں بھی تمہارے لیے خراب ہوگا. ارے ہم نے تو ایمان لایا ہے, بعض تو مان لے رہے ہیں بعض نہیں مان رہے ہیں, پلین اڑا رہے ہیں, آدھے لاس پہ عمل ہو رہا ہے آدھے پہ عمل نہیں ہو رہا ہے, تو پلین کلیش لینڈ کرے گا. سمندر میں بڑا جہاز لے کر گئے ہیں, اس کے آدھے لاس جو فلوٹیشن کے ہیں اس پر عمل ہو رہا ہے آدھے پر عمل نہیں ہو رہا ہے, وہی ہوگا, سنک ہو جائے گا, وہ کریش ہو جائے گا. یہ سب سے بڑا ہے, یہ تو میں مثالیں دے رہا ہوں, بلڈنگ کی مثال میں نے دے دی. یہ جب کولیپس ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ بھئی دنیا والے جو اللہ کو نہیں مانتے ہم سے آگے چلے گئے. اللہ کہتا ہے تم ہم کو مان ہی کہاں رہے ہو, تم ہم کو مان ہی کہاں رہے ہو. ایک سسٹم کے مقابل میں تم نے سسٹم کہاں پر رکھا ہے؟ تم نے اپنے آپ کو انڈیویجول بنا لیا, بہت ہوا ایک گروپ بنا لیا. ایمان کے معاملے میں تم نے بیسک ایمان کو ہی سب کچھ سمجھ لیا, اور حیات کی طرف حرکت کرنے کو میں نے جو بلایا تھا تاکہ تمہاری وہ حقیقی زندگی تم کو مل جائے جہاں پہ روح کو پوری کھلی چھوٹ دی جائے گی اپنی ترقی کے لیے. ورنہ حیوان کیوں کہہ رہا ہے, حیات وہ ہے جہاں پر روح ہے لیکن روح کو مادے سے جوڑ دیا گیا ہے, تو اس کو لڑنا پڑتا ہے مادی کشش سے اور اوپر آنا پڑتا ہے. قیامت کے دن تو پوری چھوٹ ہے, وہاں پہ مادی کشش ہی نہیں رہے گی, تو اس وقت روح کیسے پرواز کرے گی؟ اور اللہ کی عطا اس کو جب ہوگی تو بغیر رکاوٹ کے جو وہ حرکت کر سکے گا, تو اللہ کی قدرت بھی ہوگی اس کے پاس, اللہ کا علم بھی ہوگا, تو وہ ایک دوسری دنیا کی بات کر رہا, تم کو اس کے لیے تیار کر رہا ہوں, اور تم یہاں پر ہو کہ دنیا کے معمولی چیزوں کے سامنے اپنے آپ کو جھکا رہے ہو. میں تمہیں آخرت میں اپنی قدرت اور اپنا علم دوں گا. لوہے کو بھی اگر کوئی زیادہ اچھے کام کے لیے استعمال کرنا پڑتا ہے تو اس کو بہت زیادہ تپانا پڑتا ہے, معمولی لوہا وہ وزن برداشت نہیں کر سکتا, اس کو ہیٹ ٹریٹمنٹ دینا پڑتا ہے, کولڈ ٹریٹمنٹ دینا پڑتا ہے, تپا تپا کر اس کو ایکسٹریم ٹیمپریچرز کو دونوں سائڈ سے رکھتے ہیں تب جا کر اس سے کچھ بنتا ہے. جتنے آپ کے ڈیزل انجن کام کرتے ہیں ان کے اگر آپ غور سے دیکھیں گے جو ان کے نوزلز بنتے ہیں وہ کیسے کیسے ان کو تیار کیا جاتا ہے اس کا اندازہ آپ کو ہوگا, یہ معمولی سٹیل نہیں ہوتی. تو ایک معمولی سی سٹیل کو ایک اونچا کام کرانے کے لیے اتنا تپانا پڑتا ہے تاکہ وہ اتنی طاقت کر لے کہ آپ کے آنکھوں کو جو نظر نہیں آتا ہے وہ سوراخ اس میں کر سکیں. لوہے میں ایسا سوراخ کیا جاتا ہے, ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ آپ یقین بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ ایک ہول ہے جس سے ڈیزل نکلتا ہے اور پریشر سے جلتا ہے. یہ میں مادے کی بار بار مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ جب مادے کو اتنا تپایا جاتا ہے ہم تپنے کو تیار کیوں نہیں ہیں؟ آخرت کا یقین جیسا ہونا ہے نہیں ہے, اللہ کی رحمت کا جیسا یقین ہونا ہے نہیں ہے, اللہ کی بخشش کا جیسا یقین ہونا ہے نہیں ہے. وہ نہیں ہونے سے ہماری حالت یہی آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, اور اب اگر ہمارے طرف ذلت کے اور ظلم کے بڑھانے والے اور ہم کو ذلیل کرنے اور ہم کو پر ظلم کرنے والے آگے بڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے شکوا کرتے ہیں. ہم اللہ سے شکوا ضرور کریں لیکن شرائط کو پورا کر کے کریں. کہتے اللہ ہماری دعا نہیں سنتا, اللہ نے بار بار کہا ہے شرط پوری کرو, میرے طرف سے رحمت میں رکاوٹ نہیں ہے. رحمت کی رکاوٹ فقط اور فقط انسان ہی کے طرف سے ہو سکتی ہے, اللہ کے طرف سے نہیں ہوتی. ہم اگر اپنے شرائط کو پورا کر دیں وہ اپنے شرائط کو 100% بغیر کوئی شک کے پورا کرتا ہے, امپاسبل ہے. ہم میں تو کمزوری ہے اس لیے ہم شرائط پورے نہیں کر سکتے. ہم اپنے شرائط پورے کر دیں تو وہ کیوں نہیں کرے گا؟ اس میں کیا کمزوری ہے معاذ اللہ؟ اس میں کیا کمزوری ہے معاذ اللہ؟ یہ شان خدا کو سمجھنے والے ان کے لیے دین آیا ہے, اور یہ دین سب کے لیے ہے, کسی ذات کسی طبقے سے تعلق نہیں رکھتا, کیونکہ اللہ نے صاف کہہ دیا ہے اے لوگو ہم نے تمہیں مختلف قوموں میں قبائل میں بنایا ہے تاکہ ایک دوسرے کو جانو پہچانو اور یقین رکھ لو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کا لحاظ رکھنے والا جو ہوگا وہ میرے نزدیک عزت دار ہے. عزت کو ڈیفائن کر دیا نہ کاسٹ میں نہ کریڈ میں نہ رنگ میں نہ روپ میں نہ نیشنلٹی میں نہ کسی چیز میں. اگر تم مجھے حساب میں رکھ لو تو میں تمہیں حساب میں رکھ لوں گا, اور تم میرے نزدیک کریم ہو جاؤ گے, نوبل ہو جاؤ گے. نوبلٹی جو ہے منصب سے نکال کر ایمان کو لا کر جوڑ دیا, لیکن آج بھی ہم وہی منصب سے نوبلٹی کو جوڑتے ہیں, ایمان سے نہیں جوڑتے. غریب مفلس ایمان کو اپنے باقی رکھ کر زندگی گزار رہا ہے, اس کی عزت ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ اور ایک فاسق پیسے والے کی عزت ہمارے نظر میں کیا ہے؟ ہم نے ختم کر دیا اللہ کے دین کو, ہم نے اللہ کے دین کو ختم کر دیا جب ہم نے اپنی چوز کرنے کی ہمارے پریفرنسز کو اللہ کے پریفرنسز سے, رسول کے پریفرنسز سے, آئمہ کے پریفرنسز سے جدا کر لیا. اور اس کے بعد دیکھیے جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے, کمپلیکیٹڈ ہوتا جا رہا ہے, ہماری ذلت بھی بڑھتی جا رہی ہے, کیونکہ ہم نے وہ جو سہارا تھا رحمت کا وہ نکال کر پھینک دیا. آیت جیسے آگے جا کے کہتی ہے اولائک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ, انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے عوض میں خرید لیا ہے, یعنی اب ان کو کوئی آخرت ملنے والی نہیں ہے. یہ ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے جو قرآن پر ایمان لا رہے ہیں. آیت ابتدان یہودیوں کے لیے آئی ہے, قرآن میں آئی ہے, اور قرآن ہدایت ہے ہمارے لیے. تو اللہ ایک چیز ان کے لیے ایک چیز ہمارے لیے نہیں چاہتا کہ یہودی بعض کتاب پر ایمان لائے بعض پر نہیں لائے تو ان پر عذاب, اور ہم قرآن پر جو کامل اور آخری کتاب ہے وہ اس پر ہم بعض پر ایمان لائیں اور بعض پر ایمان لائیں تو ہم پر کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ ممکن ہی نہیں ہے. हमको अपने आप को रिव्यू करना है। ये सब बातें मिंबर से होने की इसलिए जरूरी है कि अगर हम कुरान की तरफ ना जाएं और कुरान हमसे जो तकाजा करता है और अहले बैत और रसूल जो हमसे तकाजा करते हैं उसकी तरफ मुतवज्जे ना हो तो फिर तो हमारा कोई रास्ता नहीं होगा, और बेरास्ते के हम चलते जाएंगे तो भेड़ बकरी जैसे हो जाएंगे, तितर बितर हो जाएंगे, और जब हम तितर बितर हो जाएंगे तो लोग जो हमारी तरफ नजर करेंगे हमारी कमजोरी उनको नजर आ जाएगी वो, और हम उनका शिकार बन जाएंगे। जो कौम इकट्ठी नहीं होती उसकी कमर तोड़ दी जाती है। कुरान कह रहा है वातसिमु बिहब्लिल्लाह, इसी उन्वान से आपस में इख्तलाफ मत करो ताकि कमजोर हो जाओगे। दूसरी आयत में तुम आपस में झगड़ा न रखना, हमने तुम्हारे दिलों को जोड़ा है। और अल्लाह जब दिलों को जोड़ने की बात कर रहा है वही दिल जुड़ेंगे जिसमें रूह तकवियत याफ्ता हो, रूह की तकवियत हो चुकी हो। जो रूह तकवियत नहीं रखती वो इतनी अनापरस्त हो जाती है वो किसी से जुड़ती ही नहीं है, बाप को बाप नहीं, मां को मां नहीं कहती, भाई को भाई, बहन को बहन नहीं कहती, तो वो दूसरों से क्या जुड़ेगी। इन्नमल मोमिनूना इख्वा, जब अल्लाह कहता है नहीं है मोमिनिन मगर आपस में भाई, उसका मतलब यह है कि इनकी रूह जिंदा हो चुकी है, वो हयात की तरफ हरकत कर चुकी है कि जो अल्लाह ने जिसकी तरफ और रसूल ने बुलाया है। ये सबसे बड़ी चीज है जो हमें गौर करनी है। हम अगर भाई भी बनना चाह रहे हैं किसी के, जब तक रूह को वो लेवल तक न ला लें जिस पर अल्लाह ने इन्नमल मोमिनूना इख्वा कहा है, हम कभी भाई भी नहीं बन सकेंगे अपने सगे भाई के भी। हमारा प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम हम ही सॉल्व करेंगे ग्रुप में आकर मिलकर झुलकर। अन्नहुम बुनियानुन मरसूस के उनवान से सीसा पिलाई हुई दीवार बन सकता है मुसलमान अगर आज चाहे, और सबके लिए उसके लिए खैर होगा। सलवात भेजे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैंने कल इशारे किए थे कि हमारी इक्तिसादी जिंदगी अल्लाह संवारने की बात करता है कि तुम अल्लाह का तक्वा इख्तियार कर लो, हम तुम्हारे लिए रास्ता निकाल देंगे और ऐसी जगह से रोटी देंगे, रिस्क देंगे कि तुमने गुमान भी नहीं किया। अल्लाह ने मैंने बताया कि जनाबे दाऊद को जबूर दी और उनके बारे में तारीफ किया कि वो जो लहन से पढ़ा करते थे, पहाड़ों से उनकी आवाज बाजगश्त करती थी, रेजोनेट करती थी, और चिड़ियों के पास भी उनकी वो धुन जो थी वो मुंतकिल हो गई थी, वो भी रेजोनेट करते थे, वो भी जबूर की दुआओं को पढ़ते थे। ये कुरान कह रहा है ये लेवल तक इंसान का असर बाहर हो सकता है, पहाड़ों पर हो सकता है, चिड़ियों पर हो सकता है। अब हो गया मसला सियासत का, जो आज हमारा सबसे मुसलमानों का बड़ा मसला हो गया है। शायद दुनिया का कहीं का मुसलमान आज ये मसले में जितना हम परेशान हैं हो सकता होगा। कोई सियासी हल भी हमारे लिए है या नहीं है आज के सिचुएशन में, हम कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, चाहो तो कर सकते हैं, अल्लाह के हो तो कर सकते हैं, वरना हम कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय गम करने के और अफसोस करने के। आप गौर करें जो जुल्म हो रहा है आपके ऊपर, हमारे ऊपर, मुसलमानों पर, और उनको टारगेट किया जा रहा है, वो तो देखिए कि जो लोग हमको टारगेट कर रहे हैं उनकी बुनियादें क्या हैं। हमने अपनी बुनियादें भूल गई, दूसरों की बुनियादें क्या समझ में आएंगी हमको, ताकि ये समझे कि जालिमी नीन के पास जो ताकत है वो आरजी ताकत है, टेम्पररी ताकत है। अल्लाह जालिम को परमानेंट ताकत नहीं देता, फिरौन को परमानेंट ताकत नहीं देता। लोग देखने वाले जिनको अक्ल नहीं थी वो लोग समझते थे कि इसकी ताकत के मुकाबले में हम नहीं ठहर सकते। बनी इसराइल जो जनाबे मूसा के साथ आ रहे थे, जब जाकर खड़े हुए नील के किनारे पर, तो जनाबे मूसा के खिलाफ हो गए कि तुमने हमको तो फंसा दिया, उसकी फौज आ रही है पीछे से। उनको पता नहीं था कि अल्लाह की ताकत क्या है, कि वो पानी के दरमियान रास्ता निकाल सकता है। ये चीजें हुई हैं हमेशा, हमेशा ये समझा गया है कि जालिम की ताकत ज्यादा है, अल्लाह की ताकत है। हम वैसे ही सोचते हैं, वो बहुत ताकतवर हैं और अल्लाह की ताकत है। ये भूल जाते हैं कि जालिम की ताकत हमारे बदामाली की तरफ से आई है, ایک طریقے سے ہماری دی ہوئی طاقت ہے، ڈائریکٹلی اللہ نے بھی نہیں دی اس کو، ہماری کمزوری اور بد ایمانی نے یہ نتیجہ لا دیا اللہ کے قوانین کے حساب سے کہ ایک ظالم تم پر حکمراں ہو جائے. پوری دنیا میں یہ پرابلم ہے، ہمارے پاس بھی ہے. ہماری کمزوری تبدیل ہو گئی ظالم کی طاقت میں، ورنہ مستقیماً اللہ ظالم کو طاقت دے ہی نہیں سکتا، اس کے عدل کے خلاف ہے. لا یحب الظالمین کہہ رہا ہے، میں پسند نہیں کرتا ظالمین کو، مالک بھی طاقت کیوں دے رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ اگر میں تمہاری کمزوری کو ظاہر کرنا چاہوں تو کیسے دنیا میں ظاہر کروں؟ تم نے ایمان کی کمزوری کر دی، اب دنیا میں تم کو مجھے درست کرنا ہے. ٹھیک ہے، تم کمزوری میں رہ جاؤ، مر جائیں گے تو پھر تمہارے لیے اشد عذاب جو آیت کہہ رہی ہے، لیکن مجھے دنیا میں اگر تم کو درست کرنا ہے تو کس کے ذریعے سے درست کروں؟ تمہاری کمزوری کسی کی طاقت میں تبدیل اگر ہوگی تو تمہیں جب ڈنڈا پڑے گا تب تمہیں احساس ہوگا کہ میں کیا کیا، آدھی کتاب کو مانا آدھی کو نہیں مانا، کچھ کو مانا کچھ کو نہیں مانا. تو ایک طریقے سے ظالم بھی جب ہمارے سر پر سوار ہوتا ہے تو وہ ہمارے بد اعمالی کا نتیجہ ہوتا ہے، اس بد اعمالی کو ریورس کرنے سے اس کی طاقت بھی خود بخود کم ہوتی جائے گی، اور ہماری نیکی اگر بہت زیادہ بڑھ جائے تو وہ ختم ہو جائے گا. ہے دم یا نہیں ہے، ہم میں ہر انسان کو یہ سوال کر لینا ہے اور جڑنا ہے، تبھی ممکن ہے. سوشل کوئی چیز ہو، افراد کے جمع ہونے سے ہوتی ہے، ایک آدمی سے کچھ نہیں ہوتا. مولا متقیان بھی جب خلافت کو لیتے ہیں کہتے ہیں کہ لولا وجود الناصر. مولا متقیان علی ابن ابی طالب کہہ رہے ہیں کہ اگر مدد کرنے والے کی مدد نہ ہوتی تو میں یہ کام خلافت کا ظاہری قبول نہ کرتا، کیونکہ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ صحیح گورنر بنے، صحیح خزانچی بنے، صحیح قاضی بنے، تب جا کر ایک سسٹم چل پڑ سکتا ہے. ایک فرد کا کام نہیں ہے تو وہ اچھے ہی کہاں رہے، جس کے لیے پھر مولا کہتے ہیں اپنے دور میں اینا صلحاؤکم، تمہارے اچھے کیا ہوئے؟ جو اچھے تھے وہ بھی خراب ہو چکے تھے طلحہ زبیر کی شکل میں. تو یہ ایک بڑا معرکہ ہے جو ہم پر ہو رہا ہے، وہ ہماری ہی کرنی ہے، وہ ہماری ہی کرنی. کئی قرآن کی آیتیں بھی اس پر گواہی دیتی ہیں. تو اب آج ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کر کیا سکتے ہیں امن و امان کے ساتھ. آج انڈیا پر زیادہ مصیبت کے بادل دکھ رہے ہیں، منڈرا رہے ہیں. چائنا کا ایشو بہت ہی سیریس ایشو ہے. ہر ہندوستانی کو ایک کے ساتھ ایک کھاندہ ملا کر رہنے کی ضرورت ہے، کھاندہ ملا کر رہنے کی، ٹکنے کی، کھڑے رہنے کی ضرورت ہے. 15% 1/6 تقریباً پاپولیشن انڈیا کا مسلمان ہے، تو مسلمانوں کی بھی ضرورت ہے. اب اگر مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے تو مسلمان امن کے ساتھ آواز اٹھا سکتے ہیں. سی اے اے کے شکل میں جو سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ آیا تھا، اس میں مسلمان حرکت میں آئے تھے. اسی شہر میں 500,000 سے زیادہ بڑا جلوس نکالا تھا، پر امن جلوس نکالا تھا. شاہین باغ کا چھوٹا سا منطقہ ہے، میں شاہین باغ کو تقریباً 25 سال سے دیکھ رہا ہوں. شاہین باغ جب آباد ہو رہا تھا جب سے دیکھ رہا ہوں، بالکل ہی چھوٹا سا منطقہ ہے، بہت ہی چھوٹی سی جگہ ہے. وہاں کے کچھ عورتیں بیٹھ گئیں تو مل جانے کا نتیجہ دکھا آپ کو، نظر آیا آپ کو؟ کام رکا یا نہیں رکا؟ آج اگر ہم چاہیں تو ہم دوسری چیزوں کے لیے بھی امن کے ساتھ اپنی مرضی کو ظاہر کر سکتے ہیں. جب ایڈلٹری کے لا کو ختم کیا گیا، جب ٹرپل طلاق کا لا لایا گیا، جب ہومو سیکشوالٹی کا لا ختم کیا گیا، کیوں نہیں مسلمان سڑکوں پر امن کے ساتھ نکلیں کہ یہ چیز ہمارے دین کے خلاف ہے؟ لاکھوں ہندو آپ کے ساتھ جڑ جائے گا، لاکھوں. آج ایڈلٹری کے جو لا تھا جس کو پروہیبٹ کیا جاتا تھا انڈین لا کے حساب سے، زنائے محسنہ اس کو جائز قرار دے دیا گیا. ہندوؤں میں کہہ سکتا ہوں اگر آج آپ کاؤنٹ کریں 99% ہندو عورتیں اور مرد یہ کہیں گے کہ ہم کو نہیں چاہیے, یہ عورت کی شرافت سے گری ہوئی چیز ہے کہ کوئی شادی شدہ عورت کسی اور کے ساتھ شادی میں رہتے ہوئے رہے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کچھ نہیں کیا, دو آدمی بھی نہیں نکلے جس میں ہم اور ہندو ایک اس پر ہیں. آپ لائیے ہوموسیکشوالٹی کو جو ہے قانونن درست کہہ دیا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے. آج آپ اٹھ کھڑے ہوتے تو لاکھوں ہندو آپ کے ساتھ, کروڑوں ہندو جڑ جاتے, آپ نے نہیں کیا. ان کے دین کے مطابق بھی تھا, آپ کے دین کے مطابق بھی تھا, یہودیوں کے دین کے مطابق تھا, عیسائیوں, آج تک تاریخ میں کسی دین نے اس کو صحیح نہیں کہا ہے. آپ نے آگے نہیں بڑھا کیوں؟ ہم کو اس سے کیا کرنا ہے؟ ایک ایک لیو ان ریلیشن شپس بڑھتی جا رہی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ جب غیروں میں ہیں, پہلے یورپ میں تھی, آج انڈیا میں آ گئی. آپ کی کمیونٹی میں نہیں آئے گی اگر ابھی تک نہیں آئی گئی ہو تو. آپ اس کے سلسلے میں کچھ احتجاج نہیں کرتے کہ بھئی یہ کون سی چیز ہے, یا شادی کو مانو یا شادی کو نہ مانو. یہ والی زندگی کا طریقہ جو ہے یہ آگے ہمارے اخلاق ختم کر دے گا, جیسا کہ یورپ اور امریکہ میں مسلمانوں کو یہ بہت بڑا پرابلم بن گیا ہے. 30 سال بعد ہمیں بھی پرابلم بن جائے گا. آنے تک انتظار کرتے ہیں کیا؟ آنے تک انتظار کرتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں کرتا آنے تک انتظار, مگر یہ کہ جو کمیونٹی مر گئی ہو. ہم کہاں کہاں پر کام کر سکتے ہیں آپ غور کرتے جائیے. بابری مسجد کا مسئلہ, سپریم کورٹ کا ججمنٹ آ گیا, خوب آ گیا, مندر بننا شروع ہو گئی, خوب بننا شروع ہو گئی, ہونے دیجئے. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ یہ شرط رکھیں کہ جہاں پر آپ مندر بنا رہے ہیں نا, آپ کے پاس سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے نا, جو بقول کئی بڑے بڑے لیگل لومینریز نے کہا ہے, قانون دان لوگوں نے کہا ہے کہ ججمنٹ لافیبل ہے, مضحک ہے, مذاق خیز ہے, کہ کوئی پختہ دلیل پر نہیں بیسڈ ہے بلکہ فیتھ پر بیسڈ ہے. جو ڈیسیشن ابتدا میں ججمنٹ میں لکھا ہے ہم فیتھ پر بیس نہیں کر سکتے ڈیسیشن کو, لیکن بیس فیتھ پر کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کر لیا. وہاں پر 70 ایکڑ ہے, ہم کو مسجد چاہیے, وہاں پر آپ مندر چاہتے ہیں کہ رہے, باقی کے ایریا میں کیوں نہیں ہمارے لیے مسجد بن سکتی ہے؟ تڑی پار 20 کلومیٹر کے بعد کیوں؟ جس طریقے سے آپ نے دلتوں کو اپنے سے دور کیا تھا اس وقت جب مندریں بناتے تھے, آج مسلمانوں کو 20 کلومیٹر دور کیوں کر رہے ہیں؟ اسی طریقے سے آپ نے بدھسٹ ٹیمپلز کو پورے ختم کر دیے, آج بدھزم کا نام و نشان باقی نہیں رہا ہندوستان میں, جہاں پر بدھزم سب سے پہلے آیا اور پھیلا. کیوں آپ یہ نہیں کہتے ہیں مسلمان کہ ہم بالکل بھی اس پارٹی کو ووٹ نہیں کریں گے کہ جو اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں ہم کو مسجد اسی 70 ایکڑ کے جگہ پر 2 ایکڑ میں بنانے کا نہ انکلوڈ کرے؟ یہ حق رائٹ ہماری ہے, ہماری رائٹ. آپ ڈیسیشن سپریم کورٹ کا لیجئے. 70 ایکڑ میں آپ کو اختیار نہیں ہے. سنی وقف بورڈ کی زمین تھی اور ہم شیعہ سنی کرتے رہ گئے. ہم میں سے کوئی شیعہ نام کا آج بھی کہہ رہا ہے کہ میں مندر کے لیے اینٹ بھیجوں گا, شلانیاس کروں گا, یہ سب کس طریقے کی بات ہے؟ لکم دینکم ولی دین. اے مشرکین مکہ, تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین. میں جس چیز کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے, اور تم جس کی کرتے ہو میں نہیں کرتا, یہ تو واضح ہے. تو اللہ کی مسجد کسی فرد کی نہیں ہوتی. نام اس کا بابری مسجد رکھ لیجئے. کئی مسجدیں جس کے نام بادشاہوں کے یا ان کی بیویوں کے ناموں سے ہیں, تو بابری مسجد. مگر گھر تو اللہ کا تھا, بابر کا گھر نہیں تھا. بابر ایک دن بھی آ کر وہاں پر اپنا گھر نہیں بنایا تھا کہ اس کے گھر کو مسجد بنا دیا گیا بعد میں. مسجد اللہ کی ہے, اور اللہ کون؟ ہندو مت میں, ہندو ریلیجن میں برہما کہتے ہیں خالق کو, اور لارڈ رام کے جو دو استاد مشہور ہیں وشوامتر اور وششٹھا, उनके दरमियान इख्तलाफ होता था तो ब्रह्मा आकर वो सॉल्व करते थे। रामायण कह रही है, खालिक आकर, बनाने वाला आकर, ईश्वर आकर, ब्रह्मा आकर, अल्लाह आकर, आपस में जो राम के दो बड़े टीचर्स थे, गुरु थे, आप देख लीजिएगा, बचपने से इनको ट्रेन कर रहे थे दोनों भाइयों को, बल्कि चारों भाइयों को, भरत और शत्रुघ्न को हिसाब करते हुए। आप जाकर पढ़ेंगे रामायण में, तो वो खुदा की मस्जिद थी जो आपके उस्तादों और गुरुओं के झगड़े में आकर उनके झगड़ों को सॉल्व करते थे। तो खालिक के लिए थी, ब्रह्मा के लिए थी। तो ब्रह्मा जो राम के भी खालिक थे, के खालिक थे, उनके उस्तादों के गुरुओं के भी खालिक थे, उनके नाम पर बनी चीज को हटाकर आप भेज रहे हैं उनकी इबादत करवाने के लिए, उनकी इबादत करवाने के लिए। ये गजब है। ठीक है, आप करना चाह रहे हैं तो लगा जगह दे दीजिए कि कम से कम कुछ तो प्रायश्चित होगा, कुछ तो तौबा होगी। ये हक हम रखते हैं। आज भी हम कहें पॉलिटिकल पार्टीज को हमारा अगर वोट होना है तो आपको ये इंक्लूड करना पड़ेगा कि उसी 70 एकड़ में हमको भी जगह दे दी जाए, हम जाकर वहां पर इबादत कर लें। ताकि अगर ये नहीं होता है तो इश्यू यह है, हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान फासला बढ़ता जाएगा जो हिंदुस्तान के लिए नुकसानदेह है। ऐसे हालात में जब जुल्म और दुश्मनी बढ़ रही है हिंदुस्तानियों के खिलाफ, तो ये हमारा काम है, बउनवाने एक मुसलमान के, एक बउनवाने एक हिंदुस्तान के मुसलमान के। और अगर कोई भी नहीं इंक्लूड करता तो हमारी पार्टी बना लें, 15% 20% कुछ जगह 40% वोट है, कैंडिडेट को ठहराएं। आपको हमको हक नहीं बनता कि वोट ऐसी पार्टी को करे कि जो आपकी मस्जिद के 20 किलोमीटर दूर बनने के फैसले को कबूल करती है। पार्लियामेंट में यह पावर है कि लॉ बना सकती है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ऊपर। तो जो आप मांग रहे हैं वो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है कि कल आपको गद्दार कहा जाए, जबकि आपको गद्दार कहा जा रहा है बगैर आपके गद्दारी किए हुए। तो जो आप मांग रहे, तो आप जाकर देखिए ना, करके आ सकते हैं। हम कुछ में कुछ नहीं करेंगे, हाथ पर हाथ धरे मुंतजिरे पर्दा हैं। क्या हो रहा है हमको? सब कुछ हमारे पास है। मैंने तहलील आपके सामने की है, इसमें ना किसी पर जुल्म है न किसी पे जबरदस्ती है। आप अपने वोट देने के पावर को एक खास डायरेक्शन दे रहे हैं, कोई माने या ना माने, हजार साल तक ना बने फर्क नहीं पड़ता। अरे अपने उसूलों पे तो टिक जाओ, अल्लाह को तो खुश कर दो, बाकी काम वो करता है। क्या सब काम तुमसे करवाएगा? बद्र की जंग में कहता है कि हमने मलाइका भेजे, तुमने 313 होकर हजार से जो लड़ लिया है ना, वो नहीं, चार पांच आयतें जो उनवान मैंने किया है उससे पहले की आयतों में अल्लाह कह रहा, वो मार रमायता इस रमायता वाला किन्नल्लाह रमा है। रसूल, जब तुमने वो कंकरे उनकी तरफ फेंके जो उनके मुंह पर एक उबार के तौर पर उनकी आंखों में चले गए, वो तुमने नहीं फेंका था, मैंने फेंका था। और मैंने 3000 मलाइका के जरिए से तुम्हारी मदद की थी। तुम नियत कर लो अच्छी मदद करना, हमारा काम इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, कुरान की आयत। तुम अल्लाह की नुसरत करो, अल्लाह तुम्हारी नुसरत करेगा। अल्लाह को नुसरत की जरूरत क्यों पड़ी? अल्लाह को नुसरत की जरूरत नहीं पड़ी, तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम अल्लाह के रास्ते पर आ जाओ, फिर मेरी नुसरत आ जाएगी। अगर मैं नुसरत करूं तुम मेरे रास्ते पर ना हो तो तुम और भी गलत हो जाओगे। बुरों को बुराई पर नुसरत करता है ताकि उनकी बुराई हो और उन पर अजाब आए दुनिया में और आखिरत में। अच्छों को जब तक वो पूरे अच्छे नहीं होते नुसरत नहीं करता। और उनके पूरे अच्छे होने की दलील यह है तंसुरुल्लाह, कि अल्लाह की नुसरत करें। अल्लाह की नुसरत अल्लाह की राह पर हो सकती है, अल्लाह के रास्ते हटकर नहीं हो सकती। अल्लाह के राह पर आ जाओ, अल्लाह तुम्हारी नुसरत करेगा। वह युसब्बित अक़दामकुम, और तुम्हारे पैरों को मजबूत कर देगा। चौ तरफ से आपके पास हर चीज का जवाब इस कुरान से मिल जाता है। आपकी हर पॉलिसी आपको मिल जाती है। لگن شرط یہ ہے کہ وہ روح اتنی نرم ہو جائے، اتنی پاک ہو جائے، دل اتنا نرم ہو جائے، اتنا پاک ہو جائے، آنکھیں اتنی پاک ہو جائیں، کان اتنے پاک ہو جائیں، کان حرام چیز نہ سنیں، غیبت نہ سنیں، آنکھیں حرام چیز نہ دیکھیں، خیانت نہ کریں، دل میں سختی نہ آئے، دل میں کسی کی حسد نہ آئے، دل میں کسی کی برائی نہ آئے، دل میں فقط اور فقط نیکی اور شرافت آئے، اور اس کے ذریعے سے سب کے لیے ہم خیر کر سکیں، تب جا کر صحیح راستہ ہم کو مل سکتا ہے، ورنہ ہم کو صحیح راستہ نہیں ملے گا۔ قرآن کے علاوہ تمہارے پاس کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں، اس راستے کے علاوہ تمہارے پاس کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ تو یا تو اندھے بن کر چلو، یا آنکھیں کھولو تو اللہ کا نام لے کے کھولو، اللہ تمہیں ہر چیز دکھا دے گا، ہر نشانی دکھا دے گا، تاکہ تم اللہ کی تسبیح کرو اور اللہ کو گلوریفائی کرو، اور اللہ اس کے ذریعے سے تمہیں بلند کرے گا۔ انتم العلونا ان کنتم مومنین، تم بالا دست ہو، اعلی ہو، اگر تم مومنین ہو، مل جل کے ایمان والے بن جانا، یہ ہم سے تقاضا کیا جا رہا ہے، تاکہ سب کے لیے فائدہ فائدہ اور فائدہ ہو۔ صلوات بھیجیں بر محمد والے محمد۔ کیا کیا نہیں بتلاتا ہے اللہ، آیتوں پر آیتیں، کیسی کیسی آیتیں، لا ينهاكم الله عن الذين لا يقاتلوكم لم يقاتلوكم في دينكم، اے ایمان والو اللہ نہیں روکتا تمہیں ان لوگوں سے کہ جو تمہارے دین کے لیے تمہیں قتل نہیں کر رہے ہیں، ولم يخرجوكم من دياركم، اور جو تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکال رہے ہیں، ان تبروهم وتقسطوا اليهم، کہ تم ان سے نیکی کے ساتھ پیش آؤ اور ان کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ، اور اللہ تو انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے، مشرق ہی ہے، کافر ہی ہے، مگر اللہ تم کو نہیں روکتا ان سے جو مشرق ہیں اور کافر ہیں، مگر تمہارے دین کے لیے تمہارے سے جنگ نہیں کر رہے ہیں۔ لم یقاتلوا فی دینکم، تمہارے دین، اور نہیں تمہیں تمہارے گھروں سے نکال رہے ہیں، یہ دو کام نہیں کر رہے ہیں، تمہارے ساتھ امن کے ساتھ ہیں۔ کیا نہیں روکتا اللہ کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو اور انصاف کرو، بلکہ اللہ تو انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان اللہ یحب المقسطین، انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی دینکم واخرجوکم من دیارکم۔ وہ لوگ، انہی سے اللہ تم کو نرمی کرنے سے روک رہا ہے، دوستی کرنے سے روک رہا ہے، کہ جو تمہیں تمہارے دین کے لیے قتل کرتے ہیں اور جنگ کرتے ہیں، تمہیں گھروں سے نکالتے ہیں، یا ظاہر فی اخراجکم، یا مدد کرتے ہیں ان کی جو تمہیں اپنے گھروں سے نکالتے ہیں، کہ تم ان کے ساتھ، انت ولوہم، کہ تم ان کے ساتھ دوستی کرو گے، اور جو ان کے ساتھ دوستی کرے گا وہ ظالمین میں سے ہوگا۔ آج جو ہمارے پاس کے کچھ برادران، چاہے وہ سنی ہو یا شیعہ، جو جا کر ان لوگوں کو کہ جو ہمیں قتل کرنے پر آمادہ ہیں، جو ہمارے ہم کو گھروں سے نکالنے پر آمادہ ہیں، یا مدد کرتے ہیں ان کی جو ہم کو گھروں سے نکالتے ہیں، ان کے ساتھ دوستی کا اگر اظہار کر رہے ہیں، تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ان سے اگر تم دوستی کرو گے تو تم ظالمین میں سے ہوگے، اور جو ظالمین میں سے ہوں گے، نہ وہ شیعہ رہتے ہیں، نہ سنی رہتے ہیں، نہ مسلمان رہتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جو ہے بے دینی کے ساتھ۔ تو یہ کون سی چیز رہ گئی ہے جس میں ہم کو ان اہل ہنود، وہ ہندوؤں سے نزدیک ہونے، نیکی کرنے، انصاف کرنے سے روک رہی ہے؟ اللہ تو نہیں روک رہا ہے قرآن میں، ہم ان سے تو دوری کرتے ہیں جو آپ کو دین کے لیے قتل کر رہے ہیں، گھروں سے نکال رہے ہیں، یا مدد کر رہے ہیں ان کی جو گھروں سے نکال رہے ہیں، ان سے آپ محبت کرتے ہیں۔ کتنی قرآن کی آیتوں کو ہم نے پیٹ کر ڈالا، اور امید کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال ہو جائے۔ ہم کو سیدھا سیدھا کہہ رہا ہوں کہ ہم کو کیا ملے گا ہمیں نہیں معلوم، ہم کو پہلے راستے پر آ جانا ہے، यही शर्त है ईमान की। कई लोग ईमान इसलिए नहीं लाते थे कि नहीं मालूम आगे चल के क्या होगा, और जब लूटने का मौका आया और मुसलमान ताकतवर हो गए तो आगे आगे जाकर जो है जंगों में शिरकत करते थे। नीयत लूट थी, शुरू क्यों नहीं आए जब इस्लाम कमजोर था, तो टाइम नहीं आए और अब आ रहे हैं। तो बदनीयत लोग दीन में आ जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तारीख रसूल या तारीख अंबिया में आपको मिल जाता है, आज के दौर में वो नहीं रहेंगे ये चीज। लेकिन उम्मत का काम क्या है? उम्मत का काम है कुरान पर आ जाना, उम्मत का काम है कुरान पर आ जाना। उम्मत कुरान से दूर नहीं हो सकती, होगी तो नुकसान उम्मत का होगा। और ये जो लीडर हैं इनका दुनिया भी फायदा हो जाएगा, कुछ मुद्दत तक ये जो दुनिया में कुछ हासिल कर लेंगे उससे ज्यादा तो पैसे वालों के कुत्ते खा ले रहे हैं। जो शैंपू वो यूज नहीं करते हैं, अरबपतियों के कुत्ते उससे ज्यादा महंगा शैंपू यूज करते हैं। तो कुत्तों में के कुत्ते बन के जी लोगे, उनको जीने दें जब उनको कुत्तों की हयात चाहिए, उनको कुत्तों की हयात चाहिए उनको, मगर हम आप क्यों तबाह हो रहे हैं आज? अपनी खुद की क्यों नहीं अपनी हरकत शुरू करते? शुरू क्यों नहीं कर सकते कि हमारे पास प्रायोरिटीज नहीं है। जब आपके पास प्रायोरिटी नहीं है तो आप मैनिफेस्टो अपना क्या लिखेंगे? कुरान को बुनियाद बनाओ। देखिए कैसा पॉलिटिकल मैनिफेस्टो आज के मुसलमानों के लिए आता है हिंदुस्तान के, कोई तैयार भी है? मालकुम कैफा तहकुमून, क्या हुआ है तुम्हें, तुम कैसा फैसला कर लेते हो? और याद रख लो अल्लाह के आगे तुम निकल नहीं सकते, कोई रास्ता नहीं है किसी के पास कि अल्लाह के मुकाबिल में टिक सके या अल्लाह के मर्जी और मंशे के आगे निकल सके। कुरान की 20 आयत मा सबकूना, हमसे सबकत नहीं करी, तुम हमको आउट मैनूवर नहीं कर सकते, हमसे आगे निकलने की सोचो ही मत, हमारे हो जाओ, हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे और हो जाएंगे, तुम हमारे हो जाओ। इन्ना लिल्ला कह दो, हम अल्लाह के हैं कह दो, हम तुम्हारे हैं और हो जाएंगे। वरना अगर हम तुम्हारे ना रहते तो तुम सांस भी ना लेते, अगर हम तुम्हारे न रहते तो तुम सांस भी न लेते। तुम्हारा सांस लेना, तुम्हारा देखना, तुम्हारा सुनना, तुम्हारा बात करना, तुम्हारा खाना, तुम्हारा पीना, तुम्हारा हंसना, तुम्हारा बोलना, ये सब हमारे हाथ में, हम तुम्हारे तो हैं। नैनु अखरबू इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तो तुम्हारे से उसके साथ शेरक से ज्यादा करीब हूं। हम अब अपने आप को उम्मत की शक्ल दे लें, उम्मत बन जाएं। ये शिया सुन्नी के झगड़े, ये सुन्नियों में फिर झगड़े, फिर शियों में झगड़े, ये झगड़े फकत और फकत शैतान के किए हुए हैं। हम जब तक रूह अपनी तकवियत नहीं करेंगे शैतान से को दूर नहीं कर सकेंगे, इखलास जब तक नहीं लाएंगे शैतान को दूर नहीं कर सकेंगे। इखलास को पलटाना है और अपने आप को मजबूत करना है। इसी कोशिश की तरफ इमाम हुसैन ने अपने जमाने में कदम बढ़ाए थे कि लोगों को अल्लाह के नाम पर एक कर लिया जाए, लोगों को अल्लाह के नाम पर एक किया जाए। यजीद दुनिया के नाम पर अपने आप को बुलंद करना चाह रहा था, दीन को इस्तेमाल कर रहा था, अपनी दुनिया को हासिल करने के लिए दीन रसूल को इस्तेमाल कर रहा था। उसका बाप मुआविया उससे पहले यही काम कर रहा था। इमाम ने जब हरकत शुरू की ये जानते थे कि अगर यही दीन को दुनिया परस्ती का आला बना लिया जाए तो दीन में कुछ बाकी नहीं रहेगा, लोग दुनिया परस्ती का एक नया रूप दीन में देख लेंगे। तवज्जो का मोहताज हूं, दुनिया परस्ती का एक नया रूप दीन में देख लेंगे, जहां पर नमाज होती रहेगी और अय्याशी होते रहेगी, जहां रोजे रखे जाएंगे, शराब पी जाएगी, हराम को हलाल किया जाएगा, हलाल को हराम किया जाएगा, नाम रसूल ही का लिया जाएगा, नाम अल्लाह ही का लिया जाएगा, हर वो चीज जिसके लिए कुरान आई थी उसको खत्म कर दिया जाएगा और वो चीजों को दोबारा जिंदा किया जाएगा जिसको कुरान ने आके खत्म कर दिया। ये देखकर इमाम ने हरकत की। आज की सोसाइटी में उतनी ही हाजत है हुसैन की फिक्र की कि जितनी 1400 साल पहले थी, तब जितनी थी आज कम नहीं हुई है। हमारा इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, गांधी कहते हैं सत्याग्रह मैंने हुसैन से सीखा है। तो हुसैन का एहसान है एक तरीके से हमारी आजादी पर। और कई मुस्लिम ममालिक में आशूरे की छुट्टी नहीं दी जाती, तातील नहीं दी जाती, हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तातील दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, नेशनल हॉलिडे के तौर पर। हमको एक 10 मुहर्रम का हुसैन के नाम को कबूल करने का और हुसैन के रोल को कबूल करने का हमारी इंडिपेंडेंस में गांधी के सत्याग्रह के जरिए से, नॉन वायलेंस के जरिए से। नॉन वायलेंस में बहुत ज्यादा ताकत है। हुसैन, मैंने कहा ना, तलवार के सहारे नहीं गए थे करबला को, ईमान के सहारे गए थे। तलवार के सहारे जाने वाले की तरीका ही और रहता है, रविश ही और रहती है। मैंने गुज़िश्ता मंजलिसों में बयान किया है, ये ईमान ऐसा था कि अब जालिमीन के साथ मुझे जिंदगी नहीं करनी है, जालिमीन के साथ मुझे जिंदगी नहीं करनी है, अल इस्लाम अस्सलाम, दीन खत्म हो जाएगा अगर ये जालिम ताकतवर हो जाए। मेरा काम है नतीजा जो भी कुछ हो इसकी मुकाबले में टिक जाऊं। इन्नी ला अरल मौता इल्ला सादा, मैं नहीं देखता मौत को सिवाय सआदत के कुछ और जिंदगी गुजारना जालिमीन के साथ सिवाय रुसवाई के कुछ और। ये रुसवाई नहीं चाहिए थी हुसैन को, हाय हाथ मिन्नत जिल्ला कहकर इमाम हुसैन आगे बढ़ रहे थे। मैं दूर हूं, हम पाक हैं जिल्लत से, जिल्लत हमारे करीब भी नहीं आ सकती थी। अपने आप को यजीद के सामने बैत के लिए हाथ बढ़ाना, इमाम हुसैन को मौत तरजीह दी गई बनिस्बत वो जिल्लत के, इसलिए कहा हयात मिन्नत जिल्ला, जिल्लत हमारे करीब ही नहीं आ सकती। ये अजमो हिम्मत थी, ये अजमो हिम्मत थी कि जो करबला को करबला बनाती है। इमामत के बारे में एक कुरान की आयत की तफसीर करते करते कहते हैं फरीकुन फिल जन्ना व फरीकुन फिल नार, एक ग्रुप जन्नत में और एक ग्रुप जहन्नम में। इमाम से तफसीर पूछी जाती, कहते हैं कि उन्होंने इमाम हुदा की, हिदायत देने वाले इमाम की बात मान ली और जन्नत चले गए, और वो जो लोग जहन्नम में गए हैं वो लोगों ने अइम्मतुल कुफ्र की बात मानी और जहन्नम में गए हैं। इमामत का मसला इस तरीके से पेश करते हैं, जो जन्नत की तरफ ले जाने वाला है वो सही इमाम है, जो दुनिया की तरफ ले जाने वाला है जो आखिर में जहन्नम बन जाएगी वो आइमतुल कुफर है। इस तरीके से बार बार इमामत के सिचुएशन को पेश करते हुए, इंपॉर्टेंस को पेश करते हुए इमाम आगे बढ़े। आज भी हमारा यह बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हमारे पास लीडरशिप नाम की चीज नहीं है, जिसका नतीजा हम देख रहे हैं इस्लाम के उस माशरे में भी नेकों की लीडरशिप खत्म हो चुकी थी। इमाम हुसैन ही रह गए थे कि जो ये अलम उठा सकते थे, ये परचम उठा सकते थे, और जहरा के लाल ने यह काम कर दिया और बड़ी शान से किया, बड़ी शान से किया। साथियों की कमी ने हुसैन के अज़्म को कम नहीं किया, साथियों की कमी ने हुसैन के अज़्म को कम नहीं किया। मक्के से जब निकलते हैं तो ये कहते हुए निकलते हैं कि जो अपना खून दिल हमारे रास्ते में देना चाहता है वो हमारे साथ हो जाए, कोई दुनिया का वादा नहीं करते, अल्लाह की कुर्बत का वादा करते हैं, अल्लाह की जन्नत का वादा करते हैं, दुनिया की जाहो हशम का वादा करते ही नहीं। इन्नी लम अखरुज अशरन वला बतरन वला मुफसिदन वला ज़ालिमा इन्नमा खरजतु ले तलब इस्लाह उम्मते जद्दी उरीदु अन आमुरा बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर वसीरु बसीरते जद्दी व अभी। ये कहकर निकले थे मैं तो दुनिया के लिए निकला ही नहीं हूं, इसकी जाहो हशम मुझे नहीं चाहिए, ना मैं फसाद करना चाहता हूं ना जुल्म करना चाहता हूं, मैं तो अच्छाई की तरफ बुलाना चाहता हूं, बुराई से रोकना चाहता हूं, और अपने नाना के और बाबा की सीरत पर चलने वाला हूं और चलना चाहता हूं। कितने मिले इमाम हुसैन को? अच्छाई इस तरीके से गुम जाती है इस माशरे में, जब अच्छाई पर अमल खत्म हो जाता है, दुनिया छा जाती है, तो शहादत हुसैन उस दौर की दुनिया परस्ती पर भी एक जबरदस्त कॉमेंट्री है, उस दौर की दुनिया परस्ती की तरफ भी एक जबरदस्त कमेंट्री है, और आज की दुनिया परस्ती की तरफ हमको मुतवज्जे कराती है कि गलती से अगर हुसैन वाले हो तो दुनिया परस्त ना होना, दुनिया परस्त ना होना, दुनिया परस्ती तुम्हें खा जाएगी, हुसैन वाला रहने ना देगी। यही कहकर आगे बढ़ते हैं, सफर तय करते जाते हैं। दो मुहर्रम को کربلا پہنچ جاتے ہیں, محاصرہ ہو جاتا ہے, فوجیں اضافہ ہونے لگتی ہیں. حسین کے پاس وہی 72 اور وہاں پر ہزاروں ہزاروں کا لشکر بڑھتا جا رہا ہے. حسین کی عبادتیں بڑھتی جا رہی ہیں, اللہ کی یاد بڑھتی جا رہی ہے. خیمے ہٹائے گئے, پانی بند ہو گیا. حسین کا عزم توڑنے کے لیے خیمے ہٹائے گئے تھے اور پانی بند کیا گیا تھا کہ جب وہ اپنے بچوں کو اور بیبیوں کو پیاسا دیکھیں گے تو متزلزل ہو جائیں گے. اسی کا نواسا تھا, اسی کا بیٹا تھا جو شیب ابی طالب میں 3 سال تک بھوک برداشت کر چکے تھے, اسی ابو طالب کا پوتا تھا جو 3 سال بھوک برداشت کر کر اس کے کچھ ہی مدت بعد انتقال کر جاتے ہیں. بعثت کے 10ویں سال جناب ختیجہ کا اور جناب ابو طالب کی دونوں کے انتقال ہوتے ہیں جو حام الحزن کہہ کر جانا جاتا ہے. تو یہ ایک تاریخ ہے بھوک برداشت کرنے کی. ابتدائی اسلام بھوک برداشت کی گئی تھی رسول کے ذریعے سے شیب ابی طالب میں, مولا نے برداشت کی تھی, جناب فاطمۃ الزہرا نے برداشت کی تھی. تو حسین اپنی آزمائش میں وہی آزمائش کو دہرا رہے ہیں کہ مالک تو نے انہیں آزمایا وہ ٹکے رہے, ان کی 3 سال کی تو میں 3 دن میں کون سا پریشان ہونے والا ہوں. یہ عزم والے حسین تھے. پانی روک دیا گیا, حسین کا عزم کم نہیں ہوا, ہمت کم نہیں ہوئی. ہم دیکھتے ہیں 9 محرم کو عصر کے وقت دشمن کے لشکر میں ہلچل مچتی ہے اور امام دریافت کرتے ہیں کہ معلوم کرو کہ کیا ہے, جناب عباس کو بھیجتے ہیں کہ معلوم کرو کیا ہو رہا ہے, جا کر پوچھ کر آتے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یا تسلیم کر دو اپنے آپ کو, سرنڈر کر دو, یا نہیں تو جنگ شروع ہو جائے گی. کیونکہ نامہ لے کر آیا ہے شمر ابن زیاد کی طرف سے عمر سعد کو کہ تم یہ گفتگو کب تک کرتے رہ جاؤ گے, یا تو جنگ کرو یا ان کو تسلیم پر مجبور کرو اور لے آؤ کوفے. یہ جب بات امام کے کانوں تک پہنچتی ہے کہتے ہیں کہ ان سے 1 دن کی مہلت مانگ لو, میں 1 رات عبادت کروں گا. یہ وہ آج کی رات, انی احب الصلاۃ, میں محبت کرتا ہوں نماز سے. دنیا میں نماز کا اتنا خیال کیوں نہ ہوگا, کیسوں کی تربیت تھی. کہتے ہیں جناب مریم سے ان کی وفات کے بعد پوچھا گیا کہ دنیا میں جانا چاہو گی, تو کہا ہاں جانا چاہوں گی سردیوں کی عبادت اور گرمیوں کے روزوں کے لیے. سردیوں کی عبادت اور گرمیوں کے روزوں کے لیے, تو یہ تو تاج خلقت تھے, تو ان کو کون سی چیز پریشان کر سکتی تھی عبادت بھوک میں پیاس میں. یہ شان تھی بھوک اور پیاس میں اللہ اللہ, اور اللہ کی شان گلا شکوا نہیں. ہم کو کچھ کم ہو جائے تو ہم گلا کر لیں, یہاں امام حسین تسبیح. عمر سعد نے خط لکھا تھا ابن زیاد کو کہ ہمیں چاہیے کہ کچھ نہ کچھ بہانہ کر کے یہ جنگ نہ کریں اور ابن رسول اللہ کو قتل نہ کریں. یہ لیٹر جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو کچھ دیر تک دیکھتا ہے, سوچتا ہے, اور سوچنے لگتا ہے. اس وقت ابن زیاد کے پاس شمر ہوتا ہے, کہتا ہے کہ اگر اب تم نے ان کو چھوڑ دیا تو پھر ہمارے چنگل سے نکل جائیں گے, اور کل اگر حرکت ہو گئی کوفے میں تو ہم تم سب مار ڈالے جائیں گے. گھبرا کر چونکتا ہے, کہتا ہے کہ نہیں دو, اب میں لکھتا ہوں, اور یہ لیٹر لکھتا ہے. تو کچھ اس کے ذہن میں بھی تھا کہ کچھ راستہ نکل جائے, کیونکہ حسین کو قتل کرنا آسان چیز نہیں تھی کسی مسلمان کے لیے, نام نہاد مسلمان کے لیے. جو بھی اپنے آپ کو نام نہاد بھی مسلمان کا ہے ان کے لیے بھی آسان نہیں تھا. اور ابن زیاد وہ تھا کہ جب پتا چلا یزید کو کہ بیعت امام حسین کے لیے مسلم لے رہے ہیں کوفے میں اور لوگ ہزاروں کی تعداد میں بیعت کر رہے ہیں, تو اپنے مشاوروں کو بلاتا ہے دمشق میں شام میں اور کہتا ہے اب میں کیا کروں. ان میں سے ایک کہتا ہے ابن زیاد کو بصرے سے منتقل کر دے کوفے, یہ جو تیرا گورنر اس وقت بیٹھا ہے وہ اس سچویشن کو اس حالت کو کنٹرول نہیں کر سکے گا. تو اس وقت ابن زیاد آیا, چھپ چھپا کر آیا اور اس مقصد سے آیا کہ اس حرکت کو ختم کرے. آنے کے بعد پہلا کام یہ کرتا ہے کہ سرداروں کو بلا کے کہتا ہے, پہلے تو تحفے دیتا ہے پیسے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بڑا لشکر آ رہا ہے شام سے, اگر تم لوگ حسین کا ساتھ اب دو گے تو ہوگا یہ کہ وہ بڑا لشکر آئے گا اور تم سب مارے جاؤ گے. ڈراتا ہے اور ایک طرف سے مال دیتا ہے, یہ سبب بنا کہ کئی لوگ دور ہو گئے اور امام کے ساتھی جو کوفے میں تھے جیسے مسلم تھے حبیب تھے یہ سب کو اپنا اپنا خود کا راستہ دیکھنا پڑا کہ کس طریقے سے کوفے میں تو رہ نہیں سکتے, تو امام سے آ کر ملحق ہو گئے راستے میں. تو یہ کہانی یہ قصہ ہے کربلا کا, جہاں پر دولت پیسہ خوف سب استعمال کیا گیا لیکن حسین کے ماننے والے تھے جو دولت کے اوپر سوچتے تھے قوت کے اوپر سوچتے تھے موت سے موت کے اوپر سوچتے تھے, یہ حسینی ہے. تو جب امام نے شب ہو گئی ایسا ہی کوئی وقت تھا بلایا اور کہا کہ جاؤ میں پھر سے بیعت اٹھا رہا ہوں اب تم لوگ جا سکتے ہو, اور جاتے وقت میرے کسی اہل خانہ کو بھی لے کر چلا جانا کوئی تمہیں روکے گا نہیں وہ مجھے چاہتے ہیں. تو ایسے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک حضرت عباس سب سے پہلے اٹھتے ہیں کہتے ہیں یا امام زندگی آپ کے بعد متصور نہیں ہے, ہم تصور بھی نہیں کرتے اس زندگی کا جو آپ کے بعد ہو. اسی طریقے سے دوسرے اٹھتے ہیں کہتے ہیں کہ 70 بار مار ڈالا جائے گا اور پھر زندہ کیا جائے گا تب بھی آپ کی نصرت سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے, موت کے اوپر چلے گئے ہیں. تب کہتے ہیں کہ ہم سب شہید ہو جائیں گے کل, اور پھر خاتم کا وہ جملہ کیسی ہے موت تمہارے یہاں, کہتے ہیں اہلا من الاصل, یہ کیفیت کے بچے یہ کیفیت کے بوڑھے, حبیب ابن مسائر مسلم ابن اوسجا, یہ پوروں کا اور بیبیوں کا حوصلہ بھی ویسے ہی تھا, بیبیوں کا حوصلہ بھی ویسے ہی تھا, ورنہ یہ شہادتیں اس طریقے سے نہ دی جاتی اگر بیبیوں کا نہ ہوتا. ایک صحابی کی ماں خیمے میں تھی روزے کربلا, جب ان کا سر کاٹ کر خیام حسینی کی طرف پھینک دیا جاتا ہے تو وہ سر کو اپنے بیٹے کے واپس پھینک کر کہتی ہیں کہ ہم جو قربانی دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے. تو یہ بچوں کا بڑوں کا عورتوں کا سب کا حوصلہ تھا جو کربلا کو کربلا بناتا ہے. مارکہ شروع ہوتا ہے, امام کے اصحاب ایک کے بعد ایک جانا شروع ہوتے ہیں, ہر جاتے ہیں, زہیر ابن قین جاتے ہیں, مسلم ابن اوسجا جاتے ہیں, حبیب ابن مظاہر جاتے ہیں, اس کے بعد سلسلہ شروع ہوتا ہے ہاشمین کا. سب سے پہلے اجازت ملتی ہے علی اکبر علیہ السلام, بڑے ہیں, اجازت ملتی ہے وہی اکبر جو راستے میں امام حسین نے جب انا للہ و انا الیہ راجعون کا جملہ ادا کیا تھا, آیت پڑھی تھی تو پوچھا تھا کہ بابا آپ یہ کلمہ استرجاع یہ آیت کیوں پڑھ رہے ہیں. تو امام کہتے ہیں نیند میں سے جاگتے ہیں تبھی اور کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ منادی صدا دے رہا ہے کہ یہ کارواں حرکت کر رہا ہے اور موت اس کے ساتھ حرکت کر رہی ہے, جس پر علی اکبر کہتے ہیں بابا اب لسنا علی الحق, کیا ہم حق پر نہیں ہیں, کیا ہم حق پر نہیں ہیں, یہ حق پر موت کو ترجیح دینا تھا. امام نے دعا دی تم کو اللہ بہترین جزا دے جو انسان حق کو موت پر ترجیح دے, یہ کربلا والے تھے اس کو بھیج رہے تھے, اس کے بارے میں کہہ رہے تھے خلقن خلقن و منطقن, رفتار میں، کردار میں، گفتار میں، اے مالک اس کو بھیج رہا ہوں جو تیرے رسول سے سب سے زیادہ مشابہ ہے۔ جب چاہتا تھا نانا کی یاد آتی تھی تو میرے اس فرزند کی طرف دیکھ لیتا تھا، آج اسے قربانی کے لیے بھیج رہا ہوں، تقبل منا۔ علی اکبر جاتے ہیں معرکے کی جنگ کرتے ہیں، 100 سے زیادہ لائنوں کو واصل جہنم کر کر پلٹتے ہیں، بابا کچھ پانی مل سکتا ہے کہ میری طاقت پھر سے مجھے لوٹ آئے، پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ امام اپنی انگوٹھی نکال کر دے دیتے ہیں کہ لے لینا یہ انگوٹھی بھی، منہ میں رکھنا، شاید کہ کچھ مجھ سے محسوس ہو کہ پیاس بجھ جائے۔ امام کے پاس کچھ نہیں تھا ایسی چیز جس سے پیاس بجھا سکے، کہتے ہیں کہ جاؤ تمہارے جد تمہیں سیراب کریں گے۔ علی اکبر جاتے ہیں، 200 سے زیادہ لائنوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد وہ مرحلہ بھی آتا ہے، گھوڑے سے گر کر اپنا سلام پہنچاتے ہیں، اور اس کے بعد امام حسین کو ہم دیکھتے ہیں بالین پر بیٹھے ہیں، کہتے ہیں اے جوانان بنی ہاشم، آؤ اپنے بھائی کی، اور محمد ویسے ہی جاتے ہیں۔ قاسم کے ساتھ تو ایک عجیب ہی رابطہ تھا، یتیم حسن کو رخصت اس شدت کے رونے کے ساتھ کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ بھی دیکھتے ہیں کہ سلام قبول کرتے ہیں، اور جب پکارتے ہیں قاسم کے چچا مجھے درک کر لیجئے، میری نصرت کے لیے آئیے، تو جب حملہ کرتے ہیں تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ غبار رہتا ہے، اور اس میں دیکھا جاتا ہے غبار چھٹنے کے بعد کہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں قاسم، اور امام بیٹھے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بھتیجے تو نے پکارا اور میں آ نہ سکا، اور جب میں آیا تو میرا آنا تجھے فائدہ پہنچا نہ سکا۔ اس قسم سے اپنے آپ کو آمادہ کرتے جا رہے ہیں ایک کے بعد ایک۔ عباس کی شہادت، وہ دیکھنا بھائی کو اس حالت میں کہ ہاتھ منقطع ہیں، سر پر گرز پڑا ہے، آنکھوں میں تیر پیوست ہے، بانل ان کے سار فی وجہ حسین، شکستگی کے آثار، ان کے سار کے آثار حسین کے چہرے پر ظاہر ہو گئے، اور اس وقت کہا الان انقطع زہری وقلت ہیلتی، اب میری کمر ٹوٹی ہے، میری تدابیر کم ہو گئی۔ یہ کیفیت سے بھی گزرے، اس کے بعد وہ چھوٹے ششماہے کو ہاتھوں پر، وہ چھوٹے ششپائے کو ہاتھوں پر منقلب ہوتے دیکھا، اپنے غلاف شمشیر سے کمر کو دی، تدفین اس شکل سے عمل میں آ گئی، اب اکیلے حسین رہ گئے ہیں، سامنے اشیاء کا لشکر اور یہاں پر خیمے موجود ہیں، کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے۔ رخصت ہوتے ہیں امام زین العابدین جو بیمار ہیں ان سے رخصت ہوتے ہیں، بیویوں سے رخصت ہوتے ہیں، ایک جگہ سے حملہ شروع کرتے ہیں، وہاں سے حملہ کرنے کے بعد کیونکہ خیمے کوئی نہیں ہے وہاں پر ان کی حفاظت کرنے والا، جب تک حسین تھے تو حسین تو تھے، سبھی لوگ جاتے تھے جنگ کرتے تھے، خیمے تو محفوظ ہیں، حسین کی یہ مشکل تھی کہ آگے حملہ کر کے پلٹنا پڑتا تھا تاکہ لوگ خیموں پر حملہ نہ کر دے، دشمن خیمے پہ حملہ نہ کر دے، حسین کو یہ پسند نہیں تھا کہ حسین کے جیتے جی خیموں تک کوئی پہنچ جائے، حملہ کرتے واپس آتے تکبیر کہتے تاکہ بیبیوں کے دل کی ڈھارس بنی رہے، بیبیوں کے دل کی ڈھارس بنی رہے۔ کرتے کرتے ایک مرتبہ ایسا آتا ہے کہ واپس آتے ہیں، بیبیوں کو کہتے ہیں استعدوا للبلاء، اب تم آمادہ ہو جانا آزمائش کے لیے، بیبیوں سے کہتے ہیں آمادہ ہو جانا آزمائش کے لیے، اللہ تمہارے دشمن کو مبتلا کرے گا اور اسے بڑی سزا دے گا۔ ہمت دلاتے ہیں اور واپس آتے ہیں، اس کے بعد ایک بڑا حملہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ فرات تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس وقت دشمنوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ خیمگاہ پہ حملہ کر دو، پھر حسین تیزی سے واپس آنے پہ مجبور ہوتے ہیں، آ کر یہی سلسلے کو باقی رکھتے ہیں۔ اس کے بعد یہ حالت ہوتی ہے کہ زہرا کا لال حملہ کرتے کرتے ایسی جنگ کیا بتلاتے ہیں کہ جتنے 72 مل کے جتنوں کو مارا تھا اس سے زیادہ حسین نے مارے ہیں لائنوں کو، پوروں کے حصے کی جنگ کر دی حسین نے، اب وہ بھی مرحلہ آ گیا کہ جہاں پر گھوڑے پر نہ سنبھل سکے, ایک تیر ایسا آیا جو ہوتا ہے سامنے سے نہیں پیچھے سے نکالتے ہیں, اس کے بعد حسین گھوڑے پر زمین پر آتے ہیں, رزن بخضائک و تسلیمن لے امریک, مالک راضی ہو تیری رضا پر, تسلیم ہوں تیرے حکم کے سامنے, لا معبودہ سوا تیرے علاوہ کوئی لائق عبادت ہی نہیں ہے, یا غیاث المستغیثین, اے مدد کو پکارنے والے والوں کے مددگار. یہ کہتے ہوئے نیچے آتے ہیں, کچھ ہی دیر بعد یہ نظارہ دیکھنا, زینب کو پڑتا ہے کہ سر حسین نوکے نیزہ پر بلند ہو گیا ہے, اور اس کے بعد کچھ مدت بعد تیاری ہوتی ہے کہ گھوڑے دوڑا دیے جائیں حسین کے بدن پر اور اصحاب کے بدن پر. یہ سب ظلم تو ہو جاتا ہے, لیکن حسین تیری شان, تیری روح کی شان, تیری عظمت کی شان, تیری علمدار کی شان, تیرے کڑل کڑیل جوان کی شان, تیرے چشمائے کی شان, تیرے تمام اصحاب کی شان یہ تھی کہ آج 1400 سال بعد بھی ہم تیرا تذکرہ کرتے ہیں تو تیری عظمت ہم میں محسوس ہوتی ہے. اے امام, تجھ سے واسطہ, تو وسیلہ بن جا اللہ کے سامنے, ہم سب مل جائے, ہمارے دلوں کا غل, دلوں کی قدرت, دلوں کا مائل کھٹ جائے, اور ہم نیکی کے راستے پر جیسے تو چاہتا تھا, تیرا باپ چاہتا تھا, تیری ماں چاہتی تھی, تیرا جد چاہتا تھا, اور جو سب یہ اللہ چاہنے پر چاہتے تھے, ہم میں بھی وہ توفیق عطا ہو جائے اللہ کی طرف سے, اور ہم خیر کے راستے میں وہ راستہ جو تو پسند کر کر جس پر جان دیا اس پر چل سکے. وَتَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.